इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अज पाए उलामा, इल्म नाफे मिले अज पाए उलामा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے امت کے رہنما, اور آج الحمدللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل علم اور علماء کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے, امت کے لیے یہ رہنما علماء کتنے ضروری ہیں اور ان کی کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے. بہت کچھ انشاءاللہ آج سیکھنا ہے, اور کیوں نہ سیکھیں جب ہمارے ساتھ مفتی اہل سنت حضرت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ درمیان میں موجود ہیں, اور ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی بھی جلوہ فرما ہے. تو جب ان دونوں کے مدنی پھول ہوں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا ہے. ماشاءاللہ موضوع ہے امت کے رہنما. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بہت شاندار رہنمائی علماء کے حوالے سے, علم دین کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ ہے 22 سورہ فاطر اور آیت نمبر 28, ارشاد باری تعالی ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, ترجمہ کنز الایمان, اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, ترجمہ کنز الایمان, کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان, نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. سبحان اللہ. یہ ڈفرنس قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے. اور احادیث, سبحان اللہ, میں نے تو دو ہی آیتیں پڑھی ہیں, اور میں اس لیے اختصار سے بھی کام لوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں, نگران شورا موجود ہے, تو بہت سارے مدنی پھول انہوں ان سے لینے ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی صرف آیتوں کی ہی بات کی جائے تو علماء اور علم کے فضائل پر بہت ساری آیتیں, اور سبحان اللہ اگر حدیثوں کی بات کی جائے تو احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں علم دین کے فضائل پر باقاعدہ الگ باب باندھے گئے, اور بے شمار احادیث علماء کے فضائل میں ملتی ہیں. برکت حاصل کرنے کے لیے, مزید شوق پیدا ہو اس کے لیے, ایک دو حدیثیں بھی بیان کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے تو ذرا سنیے گا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, علماء کو اس دن کیا مقام دیا جائے گا. نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا. تو عابد سے کہا جائے گا, عبادت کرنے والے سے کہا جائے گا, جنت میں داخل ہو جاؤ, اور جبکہ عالم سے کہا جائے گا, جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو. سبحان اللہ. یعنی قیامت کے دن علماء کو یہ منصب دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں علماء کی خدمت کی ہوگی, بروز قیامت ان سے عرض کریں گے کہ حضور ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا, کسی نے کوئی خدمت کی ہوگی تو وہ یاد دلائے گا اور علماء سے ماشاءاللہ شفاعت کی برکت حاصل کرے گا. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا, ہزار رکعت نماز, ہزار بیماروں کی عیادت اور ہزار جنازوں سے بہتر ہے. تو کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور قراءت قرآن؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یعنی سوال یہ تھا کہ کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا قرآن بغیر علم کے نفع بخش ہے؟ یعنی فائدہ قرآن, یعنی قرآن کا فائدہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا. تو یہ ہے علم کی فضیلت, اس قدر برکتیں ہیں. اور اگر آج بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس پورے سلسلے میں شامل رہیں, بے شک آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں, لیکن اگر مدنی چینل کے ساتھ کانشیس طریقے سے, دھیان کے ساتھ, دیگر کاموں سے فارغ ہو کر ان مدنی پھولوں کو سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آج کا یہ ہمارا بیٹھنا بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا. مفتی صاحب سے ابتدا کرتے ہیں. حضور ماشاء اللہ, ایک تو آپ خود بھی مفتی ہیں, علم دین کے زیور سے آراستہ ہیں, اللہ آپ کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. احادیث پڑھیں, قرآن پاک کی آیات پڑھیں, اس قدر جس کو کہے کہ ایکسٹرا آرڈنری فضائل علماء کے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یعنی عالم بننے کے بعد اتنی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ تو میں نے چند ہی حدیثیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کیسے فضائل ہیں، یعنی ان کے قلم دوات کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے گویا مقابلے میں بیان کیا گیا، تو اتنا بڑا مرتبہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں علماء کا جو ملتا ہے، اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب ان کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، اب کسی نے نیا نبی بن کے نہیں آنا.
صحیح.
اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک جو قرآن کا فہم پہنچے گا، جو قرآن کا علم پہنچے گا، یہ کس کے ذریعے پہنچے گا؟
واہ.
قرآن پاک بذات خود تو بولے گا نہیں، اور لوگ خود بخود قرآن پڑھ نہیں سکتے.
صحیح.
جیسے خاص طور پہ جو عربی نہیں ہے وہ تو قرآن پاک کو ویسے ہی نہیں سمجھ سکیں گے.
ٹھیک.
اور جو عربی بھی ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ قرآن پاک کے وہ بہت سارے مقاصد اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکے. تو آخر اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں تک جائے گا کیسے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا قرآن علماء کے ذریعے ہی پہنچنا ہے، تو علماء کی فضیلت اور اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟
واہ.
بعض علماء نے ایک مثال بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے وہ کسی کا بھی محتاج ہو، وہ تو نبیوں کا بھی اس حوالے سے محتاج نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ ایک آدمی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کو اپنی کتاب کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہیں یہ دن رات اس کی کتاب کو چھاپنے میں، تقسیم کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں مصروف ہیں، تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی؟ وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے میرے لیے، یہ کتنی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میری خاطر یہ کتنی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری کتاب کو ہی انہوں نے اپنی زندگی بنایا ہوا ہے، اسی کا پھیلانا، اسی کا پہنچانا، اسی کا بتانا، اسی کا چھاپنا، اسی کا لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا، سب انہوں نے تو اپنی زندگی اسی میں لگا دی. آدمی بڑا خوش ہوتا ہے.
اور کتاب والے کی محبت دل میں ڈالنا،
کتاب والے کی محبت دل میں ڈالنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا ان بندوں سے،
واہ واہ واہ،
کہ جو دن رات اپنا دین نہیں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا رہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کا سمجھنا سمجھانا ان کا زندگی کا جو ہے وہ ایک مقصد بن چکا ہے اور زندگی کا طریقہ بن چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین، اس کا قرآن، یہ سب چونکہ علماء کے ذریعے ہی لوگوں تک جانا ہے، اس لیے علماء کی اس قدر فضیلت ہے. بادشاہ کے احکام جو آگے سب تک پہنچاتا ہے، تو بادشاہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ بذات خود ایک ایک بندے کو جا کے اپنا وہ پیغام نہیں دیتا.
صحیح صحیح.
تو جو بادشاہ کے سارے پیغام دوسرے تک پہنچائے گا، تو بادشاہ کا کتنا معتمد ہوگا اور بادشاہ کتنا اس سے راضی ہوگا. تو علماء اللہ عزوجل کی کتاب کے مبلغ ہیں،
واہ،
اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اس کی اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف بلانے والے، اور اس کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں، ایک ایک کو روکنے والے کہ نہیں یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہوگا؟
واہ واہ.
کہ میری ناراضگی کی ان کو کتنی پرواہ ہے کہ خود تو بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں،
اللہ.
وہ کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور خود بھی میری رضا کے کام کرتے ہیں اور ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے ہیں یہ کرو اللہ راضی ہوگا، یہ کرو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو گویا جب ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو گیا، تو یہ تو وہی ہوئے نا، انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانے کا پالنے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے.
کیا بات ہے،
اپنی جان کو بیچ دیا. تو جس بندے نے دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں ٹھکرا کے، کاروبار کے بڑے بڑے آپشنز ٹھکرا کے، مال کمانے کی اپارچونیٹیز کو اس نے سائڈ میں کر کے، وہ بےچارہ تھوڑے یہی 10,000 کی خاطر مسجد میں پڑا ہوا، 15,000 کما کے وہ مدرسے کے اندر جامعہ میں پڑھا رہا ہے، حالانکہ وہ اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ بھی اگر بھاگ دوڑ کرے تو وہ بھی کاروبار میں بڑا کم.
کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ کچھ ملتا نہیں ہے, اس کیلیبر کے ہوتے نہیں ہے, اس لیے چلے جاتے ہیں مدرسے میں.
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی پھر تو اس طرح کی کسی چیز کی حاجت ہی نہیں.
واہ,
ٹھیک ہے نا, پھر تو دنیا کے مال دنیا کی حاجت نہیں ہے, ورنہ مال تو قارون کے پاس بھی بڑا تھا, مال تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. تو قارون اور فرعون کا مال زیادہ بہتر ہے یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی تمام تر ظاہری غربت کے باوجود اللہ کی رضا کا حاصل کرنا زیادہ بہتر تھا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جب دو چیزوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو اب آپ کا اپنا نقطہ نظر دیکھا جائے گا کہ آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایک آدمی کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی رضا ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی شے کی پرواہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ نے آگ کے اندر جو ہے وہ چلے جانا قبول کر لیا, اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا قبول کر لیا, اگر اپنے بیوی بچوں کو مکے کے میدان اور صحرا کے اندر چھوڑنا قبول کر لیا, تو آخر اپنی جان کی, اپنی اولاد کی جان کی, اپنے بیوی بچوں کی جو قربانی دے رہے تھے مد مقابل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. تو ایک طرف جان مال کی قربانی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی نظر میں ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے, تو لہذا جب سب سے بڑی شے پہ فوکس ہوتا ہے نا تو پھر دوسری چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں رہتی.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پہ اب اس کی ایک دوسری مثال لے لیں. میرے اگر کسی آدمی کے سامنے ایک روپیہ رکھا جائے, ایک روپیہ یعنی پاکستانی روپیہ, اور ایک ڈالر رکھا جائے, اس کو ڈالر کا پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے, اس کو نہیں پتا ڈالر, اور اسے کہا جائے کہ بھائی یہ 100 نوٹ ہے ایک ایک روپے والے, یہ 100 نوٹ ہیں 100-100 ڈالر والے, ان میں سے کوئی بھی اٹھا لو, وہ بولے گا میں پرچیاں کیا کروں گا. وہ 100 روپے اٹھائے گا, وہ روپے اٹھا لے گا اور وہ ڈالر نہیں اٹھائے گا, کیونکہ اس کو نہیں پتا
یہ کام کے ہیں بھی,
یہ کام کے ہیں بھی یا نہیں. لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ یار یہ ڈالر ہے یہ روپیہ ہے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ روپے اٹھائے, وہ تو ڈالر ہی اٹھائے گا.
ٹھیک ہے,
تو بات یہ ہے کہ مدار اس پر ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے یعنی کہ بڑی شے کیا ہے, بڑا مال دنیا ہے یا خدا کی رضا ہے. جب خدا کی رضا اس کے دل و دماغ میں یہ مستحضر ہے کہ یہی بڑی ہے اور اسی بڑے کو میں نے حاصل کرنا ہے, تو پھر وہ اپنی دنیا میں بہت ساری اپارچونیٹیز کو چھوڑ کر جائے وہ اسی کے اندر لگ. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنا سارا وہ جو چھوڑا تھا بادشاہ کے دربار میں, ان کا مقام و مرتبہ تھا, بڑا ہی ان کی عزت تھی, شہرت تھی, لوگ ان کو جناب پالکی میں اٹھاتے تھے, ان کے اوپر درہم و دینار نشاور کیے جاتے تھے. انہوں نے کہا یار اس کے اندر مجھے خود پسندی کی بو آتی ہے کہ یہ میرے کام اس وجہ سے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میں دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لہٰذا میں یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے نکلوں گا. اب جب نکلنے لگے تو ذہن میں کہاں جاؤں, 2-3 مکہ یاد آیا, مدینہ یاد آیا, بیت المقدس یاد آیا, کہ نہیں لوگ وہاں پہچانیں گے مجھے, پہچانے کے تو دوبارہ وہاں جا کے بھی وہی شہرت مل جائے گی, لہذا میں وہاں جاؤں گا کہ جہاں پہچاننے والا کوئی نہ.
اللہ,
تو آخر یہ ساری شہرت, ناموری اور اتنا جناب رسوخ اور اتنا جناب عظمت, وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ جو نکل گئے بیابانوں کی طرف اور نکل گئے ویرانوں کی طرف اور نکل گئے خالی جگہوں کی طرف, اس کے پیچھے کیا تھا؟ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان ویرانوں میں خدا کی رضا ہے, ان جنگلوں میں خدا کی رضا ہے, لہذا وہ سارا سٹیٹس, وہ سارا منصب, وہ سارا مرتبہ, وہ عہدہ, وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو اب مدارس کے اندر, جامعات کے اندر جو لوگ علماء بنتے ہیں, ان میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی سارے کے سارے جو ہے نا بالکل ہی, آپ نے مدرسے میں کتنے لنگڑے لولے دیکھے ہیں یا اندھے نابینا دیکھے ہیں؟
ایسا نہیں ہے.
آپ وزٹ کریں ذرا پاکستان کے جامعات کا, ہمارے 2000 طالب علم ہیں تو ان میں ذرا نابیناؤں کی لسٹ علیحدہ کر دیجیے, لنگڑوں کی علیحدہ کر دیں آپ, تو اگر ہے ایسی کوئی لسٹ تو بتا دے. نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے, میں تو ویسے ہی میں دوسرے جامعات میں پڑھا ہوں, مجھے تو ایسا نہیں نظر آیا کہ جو ایسا.
بالکل,
آخر یہ لوگ جو سارے دین کی طرف آئے تھے کس خوشی میں آئے تھے؟ ان کے ماں باپ ان کو کسی اور راہ پہ بھی چلا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسی کام کے لیے لگایا. ابھی بڑے بڑے عمرا تمنا کرتے ہیں, جن کے بیٹے بزنس کر رہے ہوتے وہ تمنا کرتے یار کاش یہ عالم بھی بن جائے, کاش یہ عالم بھی بنے.
جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے,
جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو باقی جو ہے کہ دنیا کیا ملتی ہے, دنیا بھی ساری ملتی ہے, مین جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بقیہ چیزیں اس کی نظر میں کم ہو جاتی
ہیں. اللہ ماشاء اللہ, کیا شاندار انداز میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے اس معاشرے میں, امت کے لیے اور اس کائنات کے لیے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے یہ لوگ ہیں. میں آپ سے ضرور ایک سوال کرنا ہے, میں تھوڑا سا دونوں شخصیات سے ہمارے بزرگوں سے عرض کروں گا کہ آج تھوڑے سے میں نے کراس کوسچن آپ کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ موقع ملنے پر میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں تاکہ ناظرین کی نمائندگی کہہ لے, یا ہو سکتا ہے کالز پہ بھی ایسے سوالات آ جائے کہ میں نے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا ہے, لیکن پہلے میں نے گرانیشور سے بات کر لوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ پھر عربیوں کو تو علماء کی حاجت نہیں ہے, عجمیوں کے لیے علماء بنے نا, تو وہاں والے لوگ تو خود ہی سمجھ لیتے ہیں, تو پھر یہ پاکستان ہندوستان اور اس طرح کے ممالک جو ہیں اس میں علماء زیادہ ضروری ہیں. تو اس پر میں آپ سے عرض کروں, سوال تھوڑی دیر میں لیتا ہوں آپ سے جواب اس کا. حضور یہ ارشاد فرمائے, ماشاء اللہ مفتی صاحب نے علماء کی اہمیت کے بارے میں مدنی پھول دیا, وارث الانبیاء اور ورثہ کہا گیا انبیاء کا علم کو ماشاء اللہ, تو آپ علماء کی اہمیت کے بارے میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ میں نے ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, کہ ہم ہمیشہ امیر اہل سنت کی زبان سے علماء کے حوالے سے بڑا زبردست کلام سنتے ہیں, یعنی یہاں تک امیر اہل سنت کے جملے ہم نے سنے کہ میری تمنا ہے کہ دعوت اسلامی کی پوری مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ علماء پر مشتمل ہو. یعنی اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, مینجمنٹ ہے, مگر تمنا یہ ہے کہ لیڈ جو ہے وہ علماء کریں. ماشاء اللہ کئی علماء ہیں بھی مرکزی مجلس شورا میں, تو پہلے کچھ ارشاد فرمائیں, تھوڑا سافٹ سافٹ ہو جائے نا, پھر میں تھوڑا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ماشاءاللہ آپ نے شروع میں قرآن کریم کی آیات
جی
حدیثیں بیان کی, اور مفتی صاحب نے بڑی عقلی اور نقلی دونوں
جی جی
ماشاءاللہ بڑے پیارے دلائل کے ساتھ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ علماء یہ ایک عام لوگ نہیں. آپ نے جو ایک جو سوال کیا کہ دعوت اسلامی اور امیر سنت, تو امیر سنت کی ایک یہ تمنا جب سے مرکزی مجلس شورا بنی ہے, آپ اپنی تمنا کا اظہار اندرونی طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی فرما چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا ساری کی ساری علماء پر مشتمل ہو. اچھا, اور پھر مرکزی مجلس شورا ہو یا عام ذمہ دار ہو, ہر ایک کے لیے یہ واضح ہدایت موجود ہے کہ اپنے علماء سے مربوط رہیں, علماء سے وابستہ رہیں. یہاں تک ہے کہ اپنی مجالس میں, اپنے شعبوں میں اپنے علماء کو شامل رکھیں. دیکھیے, آپ نے کہا کہ امیر سنت یہ جو کرتے ہیں, اگر امیر سنت نے مجھے کوئی کام دینا ہو نا کہ یہ بلڈنگ بنا دو, تو مجھے کہیں گے کہ کوئی اچھا سا بلڈر تلاش کرو. امیر سنت فرمائیں کہ یہ پانی کا کنواں کھودوا دو, تو مجھے اچھا سا کوئی پانی کا کنواں کھودنے والا تلاش کرنا پڑے گا. امیر سنت فرمائیں کہ یہ کتاب اچھی پرنٹ کروا دو, تو مجھے اچھا پریس تلاش کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
اب امیر سنت یہ فرمائیں کہ یہ دعوت اسلامی دین کا کام اور اسے اچھی طریقے سے چلا لو, اس کے لیے مجھے علماء تلاش کرنے پڑیں گے. یہ جو کام جس کا ہے وہ کام وہی کر سکتا ہے,
جس کا کام اسی کو سمجھے.
تو دین کا کام جو ہے نا, یہ علماء کی, یہ اسپیشلسٹ ہے علماء اس میں. اچھا, آگے صرف اتنی سی بات کی جائے تو بھی تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے کہ کیا صرف دین کے یہ جملہ چند ایک کام کے لیے ہی علماء
دین کا کام کرے, پھر ہمارے معاملات میں کیوں بات کرتے ہیں؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے بلڈنگ کی بنانی ہے تو مجھے وہاں بھی علماء چاہیے ہوں گے.
بلڈنگ میں علماء چاہیے,
ہاں, کیونکہ اس میں باتھ روم بنانا ہوگا, قبلے سمت کے اور دیگر قبلے کے مسائل, اور جائز اور ناجائز کے مسائل بناتے وقت کے پیمنٹ نہ پیمنٹ, کانٹریکٹ یہ وغیرہ, کی جائز کے ناجائز,
اللہ,
یہ ساری چیزوں میں مجھے تو علماء کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ میرا قرآن مجھے واضح طور پر رہنمائی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب میں نے جو کام کرنے ہیں وہ اسلام اور دین کے مطابق کرنے ہیں, خواہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے, یا مجھے لباس پہننا ہے, یا مجھے گھر بنانا ہے, یا مجھے نماز پڑھنی ہے. عقائد کا تعلق ہے, عبادات کا تعلق ہے, معاملات کا تعلق ہے, اخلاقیات کا تعلق ہے, معیشت کا تعلق ہے, ریاست کا تعلق ہے, چاہے کوئی بھی تعلق ہے, تو مجھے چونکہ میں, مجھے قرآن فرما چکا کہ میں نے اپنے آپ کو پورے کے پورا اسلام میں داخل کرنا ہے, تو میرے سارے جملہ جو بھی زندگی کے معاملات ہیں, خواہ اس کا تعلق شادی بیاہ سے ہے یا غمی خوشی سے ہے, ان سب میں میں نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے. تو مجھے اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے, تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسے رہنما کی ضرورت پڑے گی جو مجھے اسلام کے متعلق پراپر گائیڈ لائن دے دے, پراپر ڈائریکشن دے دے, اور وہ علماء ہیں.
دیکھیے, یہاں تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر معاملے میں تو مطلب علماء کی حاجت, اور ہر جگہ مطلب دین کے معاملے کو بیچ میں لے آتے ہیں. اب جیسے آپ نے خود بلڈنگ کی مثال دی, کاروبار ہے, کوئی اور کانٹریکٹ میں کر رہا ہوں, زندگی کے دیگر, جب دین کی طرف آؤں گا تو علماء سے بات کر لوں گا نا, لیکن زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہر کام میں میں علماء کی طرف رجوع کروں؟
آپ کے بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے سفر ہوتے ہیں, شاید مدنی چینل پر ایسے بڑی تعداد ہوگی جن کا نہ گیٹ اپ مذہبی ہوگا
جی,
نہ جن کا کوئی مذہبی طبقے سے بلانگ بھی نہیں کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے, یعنی کسی تحریک یا تنظیم یا ادارے سے, ہو سکتا ہے نمازی ہوں.
جی جی, بڑی تعداد ایسی ہے جو نمازی,
ٹھیک ہے,
جی جی,
بالکل کلین شیو ہوتے ہیں, سوٹی ڈوٹی ہوتے ہیں,
ایئرپورٹ پہ نمازیں پڑھی ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, بڑی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات.
اچھا, راستے میں ابھی ہوا تھا,
بالکل,
سکے ایک سفر پہ ہوا. اب جب اس سے سفر کرنا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ میں مسافر بننے جا رہا ہوں تو مجھ پہ کیا قصر نماز ہوگی. اب یہ جا رہا اپنے بزنس کے لیے, فور ایک بار چائنا جا رہا ہے
ٹھیک ہے
یا کسی اور ملک جا رہا ہے, جا تو اپنے بزنس کے لیے جا رہا ہے. ابھی عالم صاحب کے پاس یہ تو نہیں جائے گا کہ یہ میں جا رہا ہوں, میرا اتنے کا وہ ہو رہا ہے, اتنا نفع ہوگا, اتنا نفع لوں گا, کم نفع لوں گا, زیادہ نفع لوں, اور یہ ہے میں یہ پیس بنانے کے لیے جا رہا ہوں, ذرا سے کھول کر دیکھے نا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. نارملی تو ان ایکسپرٹیز کے لیے تو علماء کے پاس نہیں جا رہے نا, لیکن یہ جب جا رہے ہیں یہ ان کو یہ ہوگا کہ میں وہاں جاؤں گا تو دیکھیں میرا ان کا یہ کانٹریکٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اس طرح لینا ہے اس طرح دینا ہے, اس میں کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے. اب علماء سے رابطہ کریں گے, میں جا رہا ہوں تو راستے میں مجھے نماز کا موقع ملے گا, مجھے میری نماز آئے گی, تو میں سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھوں, کھڑے کھڑے پڑھوں, کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا, کیا کروں یہ بتا دیجیے. میرے لیے وضو کا مسئلہ,
کتاب میں پڑھ لیں گے نا تھوڑا بہت تو علم,
کتاب پڑھ لیں نا. صحیح ہے, کتاب کس نے لکھی؟
وہ علماء نے
لکھی, علماء نے لکھی نا
ٹھیک ہے.
کتاب کسی مطلب کے کہ عام آدمی تو نہیں لکھی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی علماء سے تو آپ کا رابطہ ہے ہی نا. دیکھیں تو یہ علماء سے رابطہ ٹھیک ہے. اب قصر نماز پڑھوں تو نماز قصر کیسے پڑھوں؟ ہمارے تو کئی سوالات آتے ہیں کہ جناب اچھا یہ عام آدمی کو نہیں پتا ہوگا کہ صرف فرض ہی میں قصر ہے, وہ سمجھے سنت میں بھی قصر ہے, وہ تو یہ سمجھے سنت میں وتر پڑھنی نہیں ہے, قصر اتنی ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے, صرف دو فرض پڑھنے, اس کے علاوہ قصر نہیں ہے. کوئی وتر کا پوچھتا ہے کہ وتر میں قصر ہے یا نہیں ہے,
مغرب میں قصر ہے,
مغرب میں قصر ہے یا نہیں ہے, تو مغرب کی چار رکعت تین رکعت ہے, سمجھے گا کہ دو پڑھنی ہے کہ ایک قصر ہوگی, جب کمی کرنی ہے تو چلو ایک کم کر دو. تو ان تمام تر چیزوں کے لیے وہ جا تو اپنے پرسنل کام کے لیے رہا ہے
جی,
لیکن الٹیمیٹلی اس نے اگر اسلام و دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کو رہنما چاہیے ہوگا.
مطلب ڈیفیکلٹ نہیں یہ, مطلب لوگوں کا میں نمائندگی کروں کہ یار لائف ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں آپ, ہر چیز میں علماء, یعنی میں ٹریول کرنے جا رہا ہوں تب علماء, تو اب جناب آپ کہہ رہے ہیں بزنس کرو تو علماء.
تو آگے گئے نہیں, ابھی تو اترے ہی نہیں ہے چائنا میں.
اچھا ابھی تو جہاز نہیں ہے,
ابھی تو جہاز میں ہی ہے, یہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو علماء,
جہاز کے اندر
وہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو علماء,
حلال
نہیں پہنچوں اور وہاں جو مل رہا ہے اس میں علماء, حرام حلال کی تمیز علماء سکھائیں گے نا بھائی. میں مفتی صاحب کو خود دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں عمر میں اور برکت عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق مارکیٹ سے ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوگا. مفتی صاحب ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں, یار آپ لوگ کیا کہتے ہو ٹھیک ہے. جب مفتی صاحب جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے علوم کے جامع ہوتے ہیں, لیکن جب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوگی تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. تو اسلام و دین و قرآن و حدیث میں جن کی ایکسپرٹیز زیادہ ہیں لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں.
یعنی اس کا آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں جہاں یہ فیلنگز ہیں کہ اس کا معاملہ شریعت سے ہے, حلال و حرام سے ہے, وہاں علماء سے رجوع کریں گے.
دیکھیں ایسا میں جو آیت پڑھی نا, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں, ایک بات. دوسرا اسی کا ایک اور میں مقدمہ عرض کرتا ہوں, یعنی مراد اس کی تمہید کے طور پہ ایک چیز عرض کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا دین دین کامل ہے
ٹھیک ہے,
یہ قرآن
کمپلیٹ ریلیجن ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہے اور اس دین میں ہمیں بھی مکمل ہی داخل ہونے کا حکم دیا گیا. اب اس کے بعد جب پورے جب دین مکمل ہے تو مکمل تو وہی ہوگا نا کہ جو آپ کی ہر چیز کے اندر ہی رہنمائی کرے. اگر ہر چیز کے اندر جہاں رہنمائی کی حاجت ہے وہاں وہ رہنمائی نہیں کر رہا تو وہ کامل کیسے ہوا
ٹھیک ہے.
ایک آدمی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ پوچھتا ہے جی شادی کے بارے میں کچھ شرعی احکام ہو تو بتا دے, اور اس کو جواب یہ ملے کہ نہیں اس بارے میں تو کوئی رہنمائی نہیں ہے, تو پھر دین تو کامل نہ ہوا. دین کامل ہو گئی تب کہ جب شادی کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے گا. بات یہ ہے کہ چیزوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں
ٹھیک ہے,
ہر ہر پہلو میں نہ دین انوالو ہے نہ انٹرفیئر کرتا ہے, یعنی مداخلت دین ہر شے میں نہیں کرتا
ٹھیک ہے.
دین نہیں کرتا تو علماء بھی نہیں کرتے, کیونکہ دین نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علماء کیوں مداخلت کریں,
جی
الٹیمیٹلی سوال یہ ہوتا ہے کہ دین کیوں مداخلت کرے.
دین کا یہاں پر کیا,
علماء نے اپنا نہیں کچھ بیان کرنا, انہوں نے دین کا حکم بیان کرنا
ٹھیک ہے.
علماء دین کا حکم پہنچانے والے ہیں, شریعت کا حکم بتانے والے ہیں, خود اپنی طرف سے بنانے والے نہیں
ٹھیک ہے.
علماء دین بنانے والے نہیں پہنچانے والے
ٹھیک ہے, ویری.
لہذا جو اصل وہاں پر کوئی انٹرفیئرنس ہے یا کوئی حکم ہے وہ علماء کا نہیں ہے, وہ دین کا ہے.
وہ پہنچاتے ہیں,
وہ دین کا حکم پہنچاتے ہیں
ٹھیک ہے.
ایک بات. اب جو میں نے دوسری بات عرض کی کہ ایک شے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, اور ہر ہر پہلو کے اندر دین آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا. جیسے ابھی آپ نے جہاز کے حوالے سے یہ بات پوچھی ہے, پائلٹ جہاز چلاتا ہے, اس نے کیسے اڑانا ہے, اس کو کس بیس پہ سلیکٹ کیا جائے, دین اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی حکم نہیں دیتا کہ جناب جہاز اس نے کیسے اڑانا ہے, دین اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. لیکن اس کی سلیکشن کے اوپر اس کی ایک فنی تربیت ہوگی, ٹھیک, اس کے اوپر دین کا ایک حکم ضرور ہوگا کہ بھائی اس نے اپنی فنی تربیت صحیح طریقے سے حاصل کی ہو, کر چکا ہو, نا اہل نہ ہو, پتا چلے جہاز ادھر بھی اڑا دیا اس نے,
ٹھیک ہے,
اپنے شوبرا اڑا ہے, نیچے نہیں کرنا اس نے. تو اب دین کہتا ہے کہ جب کسی کو ذمہ داری دو تو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ان کے اہل ہیں ان کو دو,
ٹھیک
ہے. اور امانتوں کی ایک تفسیر ہے ذمہ داریاں, کہ ذمہ داریاں جو ذمہ داری کا اہل ہے اس کو دو, نا اہل کو نہ دو,
ٹھیک ہے.
تو اب پائلٹ کے ساتھ اتنی انٹرفیئرنس تو حکم شریعت جو ہے نا وہ کرے گا, حکم شریعت فرمائے گی,
اس کی ٹریننگ علماء چیک تو نہیں کریں گے نا,
ٹریننگ اس کی نہیں چیک کریں گے. ہاں جو اس کی چیکنگ کرنے والے ان کو یہ کہا جائے گا کہ یار رشوت لے کے اس کو پائلٹ نہیں بنا دینا,
ٹھیک ہے,
ورنہ جہاز ڈبو دے گا, تباہ کر دے گا یہ, ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ, پائلٹ نے جہاز اڑانا ہے, اس پورے اس کے ڈیوریشن کے اندر نماز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نماز آئے گی, موسٹلی نماز آئے گی. جب نماز آئے گی تو اب شریعت کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے,
اگر
وہ اپنی سیٹ سے اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا, اٹھ سکتا ہے اب کیسے نماز پڑھے, نہیں اٹھ سکتا تو اب کیسے نماز پڑھے. تو شریعت کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا. دوسرا اس کے ساتھ وہ متعلق ہو جائے گا کہ اب یہ شرعی اعتبار سے مسافر بنتا ہے, تو جو مسافرت کے احکام ہیں, اس پر قربانی کے احکام, اس پر جمعے کے احکام, اس کے لیے نماز کے قصر کے احکام, یہ احکام اس کے متوجہ ہو جائیں گے.
رمضان کے روزے کے, ٹھیک ہے,
رمضان کے روزے کے وقت بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جائیں, بہت ساری چیزیں آ جائے. لیکن وہ 825 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلائے یا 8025 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلائے, شریعت اس پر نہیں کچھ کہے گا,
ٹھیک ہے,
دین اس پر نہیں کہے گا.
صحیح.
جو اس کے ٹیکنیکل اور جو اس کے اپنے ڈپارٹمنٹل میٹرز ہیں, شریعت ان کے اندر اس کو کوئی حکم نہیں دے گی. لیکن چونکہ اس کے اس معاملے کے ساتھ بہت ساری دیگر چیزیں بھی متعلق ہوتی ہیں, تو شریعت ان کے اعتبار سے احکام نافذ کرے گی.
ماشاءاللہ.
اب آ جائیں آپ کنسٹرکشن کی طرف.
جی,
کنسٹرکشن کے اوپر میں عرض کروں گا, کنسٹرکشن کے بہت سارے احکام ہیں جن کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہے گی, بھائی آپ چار منزلہ بنا رہے ہیں یا دس منزلہ بنا رہے ہیں, ٹھیک
ٹھیک.
لیکن شریعت تو یہ تو حکم دے گی کہ آپ نے جگہ پہ قبضہ کر کے نہ بنائی ہو,
ٹھیک,
جگہ پہ قبضہ کر کے بنائی ہے تو اب شریعت کا حکم متوجہ ہو جائے گا کہ یہ بلڈنگ نیچے سے اوپر تک غلط ہے, کیونکہ قبضے کی جگہ پہ
غصب ہو گیا.
یہ ہے. اب کمرے کی چھت جو ہے نا وہ 8 فٹ پہ بنائے, 10 پہ بنائے, 12 پہ بنائے, وہ اس کی مرضی ہے.
کلر کون سا
کلر کون سا کرے وہ اس کی مرضی ہے, ٹھیک, اس میں شریعت کوئی انوالومنٹ نہیں کرے گی. لیکن دیگر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ملے گی. اس کی اس کے اس بلڈنگ کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے, ان کی ہوا اور روشنی رکتی ہے, تو اب شریعت کے احکام یہاں پر آ جائیں گے. اب اس کو تھوڑا سا میں دوسرے انداز میں عرض کروں, اگر آپ لفظ شریعت کی جگہ آپ اگر حکومت اور ریاست کا لفظ استعمال کر لینا تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. میری بلڈنگ ہے, میں جیسے مرضی بناؤں, ریاست کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی چار منزلہ بناؤ یا دس منزلہ بناؤ؟
اس نے ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے, کمرشل ہے, نان کمرشل.
کیوں بنائی؟
کیونکہ اس کا ملک ہے.
کیا مطلب ہے کہ اس کا ملک ہے, اس کا اختیار ہے, وہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے حکم دے.
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, پانی ہے کہ نہیں ہے وہاں پر, ساری فیسلٹیز ہیں,
ساری چیزوں کو دیکھ کے گورنمنٹ بناتی ہے, ایک رولز بناتی ہے. تو جن وجوہات کی بنا پہ گورنمنٹ رولز بناتی ہے اور ہر عاقل بالغ آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں یار یہ بالکل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, پانی کی پہلے کمی ہے, زمین اس کی بہت زیادہ نرم و نازک ہے, یہاں پر 25 منزلہ بلڈنگ تعمیر کر دی تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے, لہذا وہاں پر لمیٹیشن ہو گئی,
نہ کس مٹیریل نہ ہو وہ چیک کیا جاتا ہے,
وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو آخر جب گورنمنٹ وہاں پر یہ سارے احکام دے سکتی ہے تو لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کا قرآن, اللہ کا دین وہ احکام وہاں پر کیوں نہیں دے سکتے؟
دیکھا جائے تو یہ دین کا حسن ہے,
یہ دین کے احکام ہوتے ہیں.
صاحب کی بات تو کنٹینیو کرو, اسی کو کنٹینیو کرو کہ یہ احکام جو ریاست یا حکومت دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ ہر ملک کی باشندہ کرتا ہے یا اس کے اتھورائز لوگ کرتے ہیں؟
امپلیمنٹ کروانے والے تو اتھورائز لوگ ہوتے ہیں.
یہ نہیں کرو بھائی, عام آدمی ہے,
نمائندے ہوتے ہیں,
نمائندے ہوتے ہیں,
حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں.
اچھا روڈ کے اوپر اتنا ٹریفک کا قانون بنا ہوا تو ہر آدمی آ کر روکتا ہے چلاتا ہے یا کرتا ہے، اس کے کوئی اتھورائزڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جب قانون کو، ملکی قانون کو ملک میں رہنے والے لوگوں پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اتھورائزڈ پرسن ہوتے ہیں، تو اسی طرح اسلام اور دین اور قرآن کو، اس کے احکام کو نافذ کرانے اور سمجھانے کے لیے، امپلیمنٹ کرانے کے لیے اتھورائزڈ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟
لیکن چلے یہ بات تو سمجھ،
کیا فرماتے ہیں؟
بہت بہت خوبصورت انداز میں بات سمجھ آ رہی ہے اور بہت ڈیٹیل.
دنیا کی جو مرضی مثال لے لیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر یہی تفصیل نکلے گی نا.
جی
آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ چاہے تو 10 لاکھ کی گاڑی لے لیں، اور چاہے تو 1 کروڑ کی لے لیں، چاہے 10 کروڑ کی لے لیں،
صحیح.
چلیے تو اس کے اندر میکسیمم آپ کو یہی کہے گی کہ اتنی مہنگی تھوڑی سی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو ناجائز و حرام نہیں قرار دے.
ٹھیک ہے،
لیکن جب آپ نے روڈ پہ چلانا ہے
تو اس میں رہتی ہے،
اب آپ کو آپ کی طرف حکومت اور ریاست بھی متوجہ ہوگی اور آپ کی طرف شریعت بھی متوجہ ہوگی. آپ کہہ رہے نہیں جناب گاڑی میری ہے، لہٰذا میں تو نہیں کسی سے،
گاڑی میری، سب کچھ میرا ہے یار، ملک میرا ہے،
ملک میرا، زمین اللہ کی،
صحیح،
الارض للہ، لہٰذا میں تو جیسے مرضی گاڑی چلاؤں.
ٹھیک ہے،
تو آپ کو دنیا کا کوئی
سگنل توڑنے پہ بھی شریعت کا قانون آئے گا؟
سگنل
ٹریفک پولیس دیکھ لے گی نا ہم کو، مطلب آپ ہر معاملے میں آپ مطلب کوئی نہ کوئی شریعت کا یا علماء کا انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں.
سگنل توڑنے سے اگر آپ کسی کو اڑا دیتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی اڑا دیتے ہیں، کوئی بندہ مار دیتے ہیں، کوئی بچہ نیچے دے دیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، تو بتائیے کہ اب شریعت کا حکم وہاں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ شریعت کا حکم تو ہوگا نا. جب آپ ایسا فیل، قرآن پاک نے حکم دیا اور یہ ٹریفک کے بھی سارے اصول اسی کے اوپر مبنی ہیں، ارشاد فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
صحیح،
یہ جو سگنل توڑتا ہے کیا یہ اپنے ہاتھوں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالتا؟
بالکل ٹھیک، بالکل.
لہذا اب یہاں پر اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ یوں کر کے اس کی طرف متوجہ ہوگا. تو لہذا اب گاڑی لینے، گاڑی اس کے اندر بیٹھ کے جناب بندہ لوٹ پوٹ ہو جائے، اس کو چھلانگے مارے اندر بیٹھ کے جو مرضی کرے، لیکن جب وہ روڈ پہ آئے گا تو اس کو حکومت بھی کہے گی کہ جناب وہ جتنی چھلانگے مارنی تھی گاڑی میں وہ گھر پہ ماری.
ٹھیک ہے،
اب یہاں انسانوں کی طرح چلاؤ.
سپیڈ لیمٹ بھی ہوگی،
اب سپیڈ لیمٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر وہی آپ جرمنی چلے جائیں، پھر آپ بغیر سپیڈ کے گاڑی چلائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. آخر سپیڈ لیمٹ کیوں ہے؟ گاڑی میری ہے، پیٹرول میرا ہے، مروں گا میں، گاڑی تیز میں چلاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے نقصان ہوگا نا. لیکن گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی نمبر ایک تو یہ ہے کہ تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو دوسرے کو نقصان ہوگا، لیکن بالفرض پورا ملک خالی کر کے، پورا روڈ خالی کر کے کہا گیا اب گاڑی چلاؤ، اب دوسرا نہیں مرے گا، اب اگر کچھ بھی ہوگا یہی چلانے والا مرے گا، حکومت اس کو اجازت دے گی؟ کیا خودکشی کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو جیسے
اٹیمپٹ کو بھی جرم مانا جاتا ہے،
جیسے حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی، اسی طرح دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے ہر معاملے کے اندر دین کے احکام بھی آتے ہیں اور علماء وہ احکام پہنچا دیتے، چونکہ لوگوں کو پتا نہیں. اگر ہر بندہ عالم بن جائے،
جی
ہر بندہ قرآن پڑھ لے، حدیثیں پڑھ لے، فقہ کی کتابیں پڑھ لے، دین سیکھ لے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے. آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے تو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ عبدالرحیم بھائی نماز یوں پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آتا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا اب میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب بحیثیت مسلمان بھائی کے اب میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو نماز کا طریقہ سکھاؤں. تو یا تو ساری ماشاء اللہ پڑھ لے اور سارے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد کسی کو کسی کی حاجت ہی نہ پڑے.
جی یہ سوال میرا تھا جس کا جواب ہو گیا.
دنیا کا جیسا
یہ تخیلات،
جو عربی ہیں، جو عرب دنیا میں رہتے ہیں، تو دیکھیں عرب دنیا میں جو رہتے ہیں وہ اپنی زبان جانتے ہیں، لیکن فقہی اصول، شرعی اصول، یہ ایک الگ ہے نا.
یعنی عربیوں کے لیے بھی علماء ضروری ہے.
دیکھیں نا، مطلب کہ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو کیا اردو میں جو قانون کی کتابیں آپ سمجھ جائیں گے؟
پڑھوں گا تو سمجھوں گا،
پڑھیں گے تو سمجھیں گے، لیکن اب میں آپ کو اپنے قانون کی کتاب دے دیتا ہوں، ایل ایل بی کی بک دے دیتا ہوں اردو کے اندر،
تو بڑی ڈیفیکلٹ اردو ہوگی.
تو سمجھنے کے لیے پھر پورا کورس کرتا ہے آدمی، ایل ایل بی کرتا ہے، تب جا کر وہ قانون کی کتابیں پڑھتا ہے. تو علماء نے پڑھا ہے نا، علماء اولا ثانیہ 10 10 12 12 15 15 سال تک پڑھتے ہیں. تو پڑھنے کے بعد پھر وہ قرآن کریم کی آیات، حدیثوں کے مطلب، ان کی شروحات اور تشریحات، اور پھر فقہا، جو فقہ وغیرہ جو بنتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ دیکھیں نا، علماء عبدالحبیب بھائی معاشرے میں ہیں. آج امام اعظم امام و حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہ پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، امام شافعی کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں مسلمان ہیں. تو انہوں نے یہ لے کر ہم تک پہنچایا تو نہ بنا، کوئی کیسے کرے گا؟
ایسا فیلنگز کیوں ہے پھر کہ علماء جو ہے وہ ضرورت بنا دی گئی ہے؟ خود ہی پڑھ لے، مسلمان ہیں ہم،
پیدا کرے اللہ و دین لائے. اللہ وہ دن لائے.
یعنی آپ
اچھا یہ میں
کیوں مجبور کر رہے ہیں,
آپ کو پلس کر لیتا ہوں آپ کی بات کو, میں آن کرتا ہوں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جس کو بھی یہ لگتا ہونا کہ یار یہ کیوں ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, تو میری ان کو دعوت ہے کہ وہ پڑھیں, علم دین حاصل کریں, قرآن و حدیث کا جو پراپر علم سیکھنے کا طریقہ سے علم دین حاصل کریں, انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی, کیونکہ وہ خود ہی بولنے والے بن جائیں گے.
کہ علماء کی ضرورت ہے؟
نہیں, وہ خود بولنے, وہ خود اپنی ضرورت, ان کو خود اپنی ضرورت کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے.
یعنی ہم پڑھ لیں گے نا, مطلب آپ ہمیں
اللہ
ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر بات میں مطلب علماء ضروری ہیں, ان سے رابطہ ضروری ہے, مسئلہ پوچھنا ضروری ہے, صرف فتوے آ جاتے ہیں تو مطلب اتنا کیوں کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے؟ ہم پڑھ لیں گے, کتابیں بھی پڑھنا جانتے ہیں, لوگ پڑھے لکھے ہیں دنیا میں.
دیکھیے یہ دین کا معاملہ ہے نا, دین کے علاوہ کوئی ایسی کوئی دوسری مثال دے دے کہ جہاں پر آدمی اس شعبے کی ساری ضروریات خود ہی کر کرا کے جنم پوری کر لیتا ہے. کوئی دوسری مثال دنیا میں, جب دنیا کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوتا, کیا لوگ آپس میں صلح صفائی کر کے لڑائیاں ختم نہیں کر سکتے؟ تو پھر کورٹ کی تو کوئی ضرورت نہیں, ختم کر دینی چاہیے.
کر لے گے
حکومتوں کا جو قیام ہوتا ہے, اس کی جو حکمتیں ہیں جو علماء نے اور یہ جو اس شعبے کے وہ ہیں تمدن کے اوپر جو کام کرتے ہیں, انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بہت سارے انسان ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات کا آپس میں تصادم ہوتا ہے, ان کی خواہشات کا تصادم ہوتا ہے, ان کی ضروریات کا تصادم ہوتا ہے. جب تصادم ہوتا ہے تو خود فریقین اس کو حل نہیں کر سکتے,
کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے بیچ
میں, تھرڈ اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان کے معاملات کو سالو کرتی ہے. اس کے نتیجے میں معاشرہ وجود میں آتا ہے, اس کے نتیجے میں حکومت وجود میں آتی ہے جو ان میں فیصلہ کرتی. دنیا کے غیر مہذب ترین قبائل بھی آپ نکال لیں, جو جنگلوں بیابانوں میں جہاں پر, وہاں بھی آپ کو ہر قبیلے کا سردار ضرور ملے گا. کوئی ایسا ہے جہاں سردار نہ ملے؟
جرگہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ایسا.
کیوں جرگہ
اتھارٹی ہوگی؟
تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں مل ملا کے آپس کے اندر
پنچایت بنائی جاتی
ہے, حل کر لیں. وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس کے اندر وہ سارے معاملات نہیں کر سکتے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تخیلات کی دنیا میں تو بڑے جہان آباد کیے جا سکتے نا. دنیا کے اندر ایک ملک ہے جہاں پر جرائم کی شرح اتنی کم ہے کہ اب جیلوں کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں جا رہا. تو اب وہ اپنی جیلوں کو ختم کر کے ان کو ہاسپٹلز بنا رہے ہیں اور وہ ان کو سکولز بنا رہے ہیں. یہ ہے دنیا میں ایک ملک. لیکن اس کا دیکھا دیکھی کیا پاکستان میں بھی یہی کر لیں؟ جیلیں ختم کر دیں, اسکول ہاسپٹل بنا دیں اور بولے کہ ماشاءاللہ جی ہمارا معاشرہ خود ہی سدھار لے گا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ دوسرے کے لال چہرہ دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے نا کہ میرا بھی لال ہو جائے. تو اگر دنیا میں کسی ملک میں جیلیں اس وجہ سے ختم ہوئی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی کر کے بیٹھ جائیں.
ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے یہ ایک بڑی آئیڈیل صورت ہے کہ ہر بندہ ہی دین پڑھ لے.
ٹھیک ہے,
اگر ہو جائے تو فابیا بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایسا ہے نہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے اور نہ ایسا ممکن ہے کہ ہر بندہ خود ہی سب کچھ پڑھ کے بیٹھ جائے. دنیا کے ہمارے ایک بندے,
آپ ڈسکریج نہیں کر رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے. بھائی پڑھ لیں گے, قرآن موجود ہے, ترجمہ موجود ہے, تفسیر موجود ہے, پڑھ لیں گے.
ٹھیک ہے, ترجمہ تفسیر پڑھیں تب بھی آپ کو کسی کی ضرورت پڑ گئی.
جی,
اگر آپ عربی سیکھنے جا رہے ہیں تبھی استاد کی ضرورت پڑ گئی.
ٹھیک ہے,
آپ کو استاد کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی یہ بتا دیں.
ٹھیک ہے, نہیں کتاب ہے نا, کیا ضرورت ہے استاد کی؟
استاد بھی کتاب کسی نے لکھی ہے؟
ہاں لکھی ہے.
آپ لکھ لیں.
لکھیں گے نہیں, لیکن آپ نے بنا کے دے دی نا.
جس طرح ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے لائبریری, دیکھیں گے یار یہ کتاب اچھی ہے, یہ آتھر اچھا, یہ اچھا ہے, تو آپ کو کسی کی ضرورت پڑی نا.
ٹھیک ہے,
کسی کے تو محتاج بنے نہ بنے.
ٹھیک ہے,
بغیر
اگر کتابیں نہ ہوتی تو یہ,
اگر کسی کو استاد بنائے بغیر تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے نا. خالی کپڑا لیں اور سلائی مشین لے لیں, سوئی دھاگا میں آپ کو دے دیتا ہوں, گھر میں بیٹھ کے مشین تو پاؤں چلانا چلانا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, اپنا کپڑا خود ہی سی لیں, اپنا جوڑا خود ہی سی لیں, پہننا بھی آپ کو ہے, سائز بھی آپ کا, آپ سے آپ کا سائز کو کون جانے گا.
دیکھیں, کتابیں دین پہ نہیں ہیں جتنی میڈیکل پہ ہیں.
جی,
کیونکہ میڈیکل میں تو ساری دنیا ہی لگی ہوئی ہے, دین پہ تو اتنی کتابیں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اسلامی ممالک کے اندر تو دین پہ لکھنے والے بہت سارے ہوں گے, لیکن غیر مسلم ممالک میں تو ایسا نہیں ہوگا.
لیکن میڈیکل پہ,
لیکن میڈیکل میں تو شاید وہ ہم سے بھی آگے ہوں گے, اور اسلامی ممالک کے اندر ہی میڈیکل پہ کام ہوتا ہے. تو اب یہی والا کلیہ اور یہی فارمولا
ڈاکٹر
خود ہی پڑھ کے خود ہی سارا کچھ کر لیں, کیا یہ میڈیکل کے اندر بھی کسی کو سجیسٹ کریں گے؟
یہ خیال وانی,
اپنا آپریشن خود ہی کر لیں,
گھر میں کوئی بیمار ہے خود ہی,
میں بیمار ہوا میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں,
کتابیں موجود ہیں,
میں بیمار ہوا میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں, ایسا کوئی بھی نہیں بولتا میں بیمار ہوا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. شرعی مسائل ہیں, زندگی گزارنی ہے, یعنی دین ہے نا, دین مکمل ضابطہ حیات ہے. دین صرف آپ کی عبادت ہی سے تو کلام نہیں نہ کرتا. اچھا یہ بتائیے, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ خلافت پر آتے ہیں, اب ان کو رولنگ, ایک رولر بنے نا, ایک خلافت پر آئے اور ان کو ریاست چلانی ہے. ریاست جملہ لوگوں کی ضرورتیں, حاجتیں, نہ جانے کن کن چیزوں کا نام آپ ریاست رکھ لیں. مجھے جو میرے کتابیں پڑھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ تین بڑے فقہا تھے, عالم بڑے, ان کو سب سے پہلے اپنی مشاورت میں لیا اور ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا اور انہیں رکھا فرنٹ پہ کہ اب میں جو کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھیں. حالانکہ آپ خود مجدد ہیں, خود بہت بڑے عالم ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, تو انہوں نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اپنے کا علماء رکھے,
اپنے اپنی حکومت کے لیے ایک شورا بنائی جس میں علماء تھے,
علماء رکھے, پھر جو ان کے گورنر تھے اور یہ جنہیں اپنے عمال یا اپنے جو نمائندے بنا دیتے ان کو فرمایا کہ اپنے گرد علماء رکھے, دیندار لوگوں کو اپنے پاس رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ چیزوں کو یوں نہیں سنبھال پائیں گے, نہ یوں نہیں
مینجمنٹ نہیں ہو پائے گی.
تو آپ نے شاید فرمایا کہ اگر ایک شخص دین سے دور ہے, مطلب اگر کوئی دین کے قریب ہے, اگر وہ کوئی چیز کو ضائع کر رہا ہے تو جو دین سے دور ہے وہ اسے زیادہ ضائع کرے گا. تو تم انہی کو رکھو جو دین کے قریب ہیں.
یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اور اس پر مجھے مفتی صاحب سے بھی مدنی پھول لینے کہ علماء کا اگر مثال کے طور پہ مینجمنٹ کے معاملات میں, جیسے آپ نے فرمایا کہ حکومت کے معاملات کو دیکھا انہوں نے, تو کیا ہمارے پچھلے علماء میں کوئی ایسا شاندار کارنامہ بھی, ورنہ لوگ تو کہتے ہیں جناب آپ ٹھیک ہے علماء کی فضائل بیان کرتے, لیکن دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی ریولیوشن, بڑے بڑے جو چیزیں ایجاد ہوئیں, بڑے کام اگر کسی نے کیے, نام کمایا, تو وہ تو
سوال ہے. کوئی سوال میں تو
میں کال لے لوں اور میں سوال کو تھوڑی دیر میں لیتا ہوں آپ سے, اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ
لیکن میں سوال کے جواب کو لنک کرتا ہوں, میں آگے بڑھوں گا وہاں, میرے بھی ذہن سے نہ نکل جائے سوال, تو آپ دے چکے جواب بھی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا فرما, جو اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوق ہیں, ان میں سب سے افضل اور سب سے بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہونے میں کس کو شک ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کے عالم ہونے میں کس کو شک ہوگا,
سب سے بڑے عالم,
ٹھیک ہے, سب سے مضبوط ریاست میرے آقا نے قائم کر کے,
واہ 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 سبحان اللہ. اب نبی پاک کی مثال آج کے دور میں,
ہاں نا, نبی پاک کی مثال ہر دور میں,
ٹھیک ہے,
لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر دور
میں گناہگار لوگ ہیں, مطلب امتی ہیں,
ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم امتی ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں بہت بڑے رہنما کی ضرورت ہے,
ٹھیک ہے,
ہم لوگ اگر ان سے روشنی لیں گے تو پھر روشنی پھر
چلیں. اس سوال پر آپ سے مدنی پھول لیتے ہیں, آپ کالز ہمیں دیجیے ذرا, پھر کالز کے بعد ذرا انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے کنٹینیو کرتے ہیں. جی کالز دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ کے شہر بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پیارے پیارے نگران شرف, ماشاءاللہ موضوع امت کا رہنما, ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے, اور ماشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری اور ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب, ماشاءاللہ دامت برکات والیہ بھی تشریف فرمائے, آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے بچائے. میرا ایک سوال تھا اس سلسلے میں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی سودا کرے بازار میں تو اس میں بھی علماء کی رہنمائی لے لے, کوئی کام شروع کرے تو اس میں بھی علماء کرام کی رہنمائی لے لے, کوئی زمین لے تو اس میں بھی علماء کرام کی رہنمائی لے لے, تو ہم علماء کرام کے پاس کیوں جائیں, ہمارے پاس بھی تو دماغ ہے نا, ہم ہمارے دماغ سے کر لیں گے. اور بہت سے کہتے ہیں کہ ہمیں عالم سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے, ہم خود اپنے آپ میں عالم ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے گا.
ماشاء اللہ سلسلہ امت کے رہنما, اللہ رب العزت اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے, اور یقیناً علماء کے بارے میں گفتگو ہوگی, تو مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں, عمران بھائی, عبدالحبیب بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں, اس سے ہمیں کیا اہم مدنی پھول ملتے ہیں؟ ایک تو یہ ارشاد فرمائیے, اور مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو معاشرے کے پہلو ہیں کہ علماء سے جو بے رغبتی کے سلسلے ہیں, تو ایمان کی جو حقیقت ہے, جو علماء صحیح علماء جو واقعی اللہ عزوجل کی محبت کا درس دیتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہیں, صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء کی, امت کی, اور خصوصاً جو ادب کا درس دیتے ہیں, تو کیا ان سب کو شامل کر کے تو یہ کیا چیز پھیلائی جا رہی ہے بے رغبتی کے, مولویوں کے بعد بلکہ مولویوں کے نام سے بھی اب چڑھایا جاتا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا, اور نوجوانوں میں جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں, لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, ان کے دلوں میں یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے ڈالی جا رہی ہے, تو جو علماء کی محبت ہے وہ امت کے لیے کیوں ضروری ہے, اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
جی مفتی صاحب, ایک تو وہی سوال پہلا سوال تھا اور ہم نے اس پر کچھ بدری پھول تو لیے تھے کہ ہم خود ہی عالم ہیں, خود ہی پڑھ لیں گے, ہر معاملے میں علماء کی کیا ضرورت ہے, کچھ اور اس پر فرمانا چاہیں گے؟
انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کاروبار کرتے ہیں, کوئی زمین خریدتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں,
ہمارے پاس بھی دماغ ہے,
تو ہمارے پاس بھی دماغ ہے, تو اس میں نے وہی عرض کیا تھا کہ لازمی بات ہے دماغ ہے تو ہم مارکیٹ گئے خریدنے کے لیے, پاگل تو پاگل خانے میں ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ اس میں وہ پہلو کہ جس کے اندر کسی کا حق تلف ہوگا شریعت وہاں پر آپ کو کوئی حکم دے گی. آخر میں میں نے وہی عرض کیا کہ کیا اس کے بارے میں اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں, کیا اس کے بارے میں حکومت کے کوئی قوانین نہیں ہوتے؟ تو آخر یہی سوال جو ہے وہ حکومت کے اوپر کیوں نہیں کیا جاتا کہ بھائی جب لوگ آپس کے اندر مل جل کے خود ہی سارا کچھ کر لیں گے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کے لیے جناب فلاں شعبہ قائم ہے, فلاں ڈپارٹمنٹ قائم ہے, یہ رجسٹریاں کیوں بنتی ہیں؟
پیپر
کے بغیر بندہ مالک نہیں ہوتا, یہ زمین غائب ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس لیے ہوتا ہے تاکہ بعد میں کوئی اس پہ دعویٰ نہ کرے.
صحیح,
اس کے ساتھ دیگر 50 چیزیں, شریعت کے تو اتنے احکام ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں.
ٹھیک ہے,
تو وہ اس میں جہاں پر ایک آدمی دوسرے کی حق تلفی کر سکتا ہے یا بعد میں کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا جی مجھے 100 گز آپ سے زمین خرید لی, آپ نے کہا میں نے آپ کو بیچ دی, بھائی زمین کون سی ہے, پیسے کتنے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں. تو شریعت بتائے گی کہ بھائی جگہ پوری فکس کرو, یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ایک انچ اس کا جنا بالکل فکس کر
لو,
یہ والی جگہ ہے اور پیسے اس کی قیمت متعین ہونی چاہیے اور اس کی ادائیگی کا وقت متعین ہونا چاہیے. تو شریعت نے یہاں پر جو احکام دیے وہ یہی والے دیے.
دوسرے لفظوں میں شریعت سے پوچھنے سے معاملے آسان ہوتے ہیں, اس کو ڈیفیکلٹ نہیں قرار دیا جانا چاہیے, پھنس جائیں گے علماء سے پوچھیں گے.
اصل میں مجھے یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ جو اتنی دیر سے جو آپ ارشاد فرما رہے, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی علماء سے پوچھتا نہیں ہے؟
الحمدللہ بڑی تعداد پوچھتی ہے, ہمارے دارالافتاء فارغ نہیں ہے.
مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری گفتگو سے لوگوں کو یہ ارشاد فیل نہ ہو رہا ہوگا, لگتا ہے علماء سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو علماء ڈھونڈتے ہیں, مولانا ڈھونڈتے ہیں, اذان دے دو, کوئی کون کا مطلب کوئی اعلان کرتا ہے کہ جناب اس ہاسپٹل کا جو سب سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے برائے کرم اس کو بلا دیجیے گا میرے بچے کے کان میں اذان دینی ہے.
نہیں تو خود اذان دے تو سکتے ہیں, مولوی صاحب کی
اذان دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اچھا آپ اذان بچپن سے سن رہے ہیں
جی,
اذان دینے کے لیے پھر بھی مولانا کو بلاتے ہیں؟
اذان دینا آتی نہیں ہے شاید,
اذان دے بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یار ایک مذہبی آدمی ہے, عالم ہے, امام ہے, مؤذن صاحب ہے. حالانکہ نارملی ہمارے مؤذن صاحب کے بےچارے کی تنخواہ نہیں ہوتی,
اذان دے گا بھولے گا نہیں درمیان میں. ٹھیک ہے نا,
یہ ہوتا,
پتا چلے کلو اللہ شریف بھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اسی کو بلاتے, پتا جس کے بارے میں یقین نہیں پتا کہ اس کو پوری اذان آتی ہے اور صحیح والی آتی ہے. اس کو
لوگ یوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہے, مطلب یہ کہ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے. دیکھیں
یہاں تک ہمیں سمجھ آتا, دیکھیں جنازہ ہو گیا,
آپ بزنس مین آدمی ہیں, آپ کاروبار پر آ جائیں. ایک عام آدمی جب اپنی چھوٹی سی دکان, اب یہ مطلب جو ہے نا یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں اس طرح, آپ نے کبھی ان کے پاس اکاؤنٹنٹ دیکھا ہے؟
نہیں, ان کے پاس نہیں ہوتا.
ٹھیک, اکاؤنٹنٹ کس کے پاس ہوتا ہے؟
بڑے بزنس مین کے پاس.
کیوں, ان کو نہیں آتا حساب کتاب کرنا؟
بہت آتا ہے.
تو اکاؤنٹنٹ کیوں رکھتے ہیں؟
وہ دوسرے کام میں لگے رہے نا, کام
نہیں, دوسرے کام میں نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے, ان کو ڈیبٹ کریڈٹ نہیں آتا, ان کو انٹری پاس کرنے نہیں آتی,
ٹیکس کے کاغذات,
ان کو بیلنس شیٹ بنانے نہیں آتی. بزنس کرنے آتا ہے, بزنس کرنے آتا ہے, 2+2 کتنے ہوتے یہ بھی ان کو آتا ہے, مگر ڈیفینیٹلی وہ کام نہیں کر سکتے. وہ ان کو بولو ٹرائل بیلنس بنا دو, نہیں بنانے آئے گا, بیلنس شیٹ بنا دو, نہیں بنانے کے لیے آئے گی, لیجر ان کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں آئے گا, ان کو ان چیزوں کو کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس
ماسٹر رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے, رکھتے ہیں نا, جب کام کرنا تو ایکسپرٹ لوگ رکھتے ہیں. میں اتنی بات آپ کو صرف لانا چاہ رہا تھا کہ جب ایک مرتبہ ایک مسلمان کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میری زندگی کے سارے کام اسلام ہی کے مطابق ہوں گے, تو وہ حتی الامکان خود سیکھے گا, اور جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی وہاں علماء سے رابطہ کرے گا. حضور اب آپ بتائیے,
ذہن بن جائے کہ شریعت کے مطابق چلنا ہے.
دیکھیں نا مطلب یہ ہوگا نا, مطلب آج مطلب مسجد کا, دیکھ آپ کو سب سے پہلے پتا ہوگا مسجد کہاں ہے, نہیں پتا ہوگا تو پوچھو گا مسجد کہاں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ کو پتا ہے مسجد کہاں ہے تو آپ کو کوئی یہ پابند نہیں کیا جائے گا مسجد میں فرض نماز ادا کرنے جا رہے ہیں, علماء کو پوچھ کے جائیے کہ مسجد کہاں ہے, بھائی مجھے پتا ہے مسجد کہاں ہے, مسجد چلے جائے گا. لیکن مسجد میں جانا کیسے ہے یہ طریقہ دیکھ لیں, نماز پڑھنی کیسے ہے یہ طریقہ, اور اگر نارملی اس وقت اگر لاکھوں کروڑوں مسلمان عبادت کرنے جا رہے ہیں نا مسجد میں, کیا ہر نماز علماء سے پوچھ کر جا رہے ہیں؟ معروف معلوم ہے کہ میں زہر کا وقت ہے, زہر پڑھنے جا رہا ہوں, امام صاحب یہ زہر کی کا وقت ہے, اذان ہوئی ہے, میں اثر پڑھ لوں کیا ہوگا؟ ایسی چیزیں نہیں ہوتی نارملی طور پر. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی علماء سے رابطہ نہیں رکھتا, علماء سے پوچھتا نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ تو علماء ہی بن رہے ہیں,
ماشاءاللہ,
مجموعی طور پر متحدہ لاکھوں لوگ عالم بن رہے ہیں,
ماشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کی برکت سے.
اچھا ہم کہتے ہیں کہتو رجال ہے, آپ کے بھی اس دن سے دیکھا بھائی عوام علماء کم ہے, بھائی کیسے پتا چلا کہتو رجال ہے؟ ایک چیز کی کمی کیسے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک چیز کم ہے؟ ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے اور پروڈکشن کم ہو جائے تب آواز آتی ہے نا بھائی کہ یہ کمی ہو گئی. اس کا دیٹ مینس ڈیمانڈ ہے,
لوگ علماء سے بات کرنا چاہتے ہیں,
ڈیمانڈ ہے, پروڈکشن کم ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ پوچھیں کیوں, لوگ پوچھ رہے ہیں. دارالافتاء اہل سنت ہے, مفتی صاحب کو پتا, مفتی صاحب ہمارے نگران شعبے کے. مفتی صاحب دارالافتاء اہل سنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لوگ پوچھتے نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے چار پانچ مفتی ہو گئے, اتنے نائب مفتی ہو گئے, اتنے متخصصین ہو گئے, تو جناب یہ 12-13-14 ہمارے دارالافتاء اہل سنت کھل گئے, ٹیلی فون لائن ہے, یہ وہ ہے, اتنے سب بیٹھے ہوئے, خالی خالی بیٹھے ہوئے, آتا ہی نہیں ہے کچھ نہیں کے لیے, ایسا ہے؟
دیکھیے ہمارے ہاں تو عبد الحبیب بھائی ہمارے بھی نگران ہے, میں اپنے شعبے کا اور یہ بھی میرے اوپر ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے ان کو کبھی شکایت نہیں کی کہ ہمارے دارالافتاء میں کوئی نہیں آتا اور ہمارے فون پہ کال نہیں آتی اور ہمارے واٹس ایپ پہ کوئی میسج نہیں آتا. ان کو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم فون کرتے ہیں آگے سے لائن بزی ملتی ہے, ہم ان کو واٹس ایپ کرتے ہیں جواب نہیں ملتا,
اور علماء پڑھائیں
میلز کرتے ہیں جواب نہیں ملتا. تو ہم دارالافتاء میں جاتے ہیں, وہاں پر افراد پہلے سے مصروف ہوتے ہیں, ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے, آپ برائے مہربانی کچھ کریں, یہ ہم سے ریزن پوچھتے ہیں. تب ریزن کیا ہوتا ہے؟ اگر واٹس ایپ آپ لے لیں تو واٹس ایپ میں ریزن یہ ہے کہ ہماری جو لمٹ ہے افراد کی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دن میں 300 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک دن میں سوال موصول ہوتے ہیں تقریباً 1500.
اوہ
300 ہم جواب دے سکتے ہیں اور 1500 ہمیں وصول ہوتے ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جبکہ پاکستان اس میں بلاک ہے,
پاکستان کے نمبر,
پاکستان کے واٹس ایپ بلاک ہیں اس کے اندر, کہ ہم ان کا جواب نہیں دیں گے, یہ صرف بیرون ملک والوں کے لیے سروس ہے, پاکستان والوں کے لیے فون کال ہے. اچھا اب فون کالز کا کیا حال ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس چار لائنز ہیں, چار لائنوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چاروں پر کال کرے چاروں بزی ہوتی, اور جو ہمارے اسلامی بھائی فون سنتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب اب تو کان بھی دکھنے لگ گئے, اب تو لگتا ہے کہ تھوڑا سننا بھی تھوڑا ہمیں ہو جائے گا, ہر وقت موبائل کان پہ لگا کے رکھتے ہیں, ہمارے کان جو ہے اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, آپ اس کا کوئی متبادل بنائیں, ہمارا ٹائم کم کرے. حالانکہ ہم نے صرف 2-2 گھنٹے رکھے ہوں, یعنی چار نمبرز ہیں اور جواب دینے والے غالباً 10 ہیں جو 2-2.5 گھنٹے کے جو ہے وہ وقفے سے جواب دیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ پورا ہی نہیں ہو رہا, ہمارے پاس مسائل کا جو لوگ ہی پوچھتے ہیں اس کے ڈھیر لگے ہوئے, لیکن ہمارے پاس تحقیق کرنے والے جتنے آدمی ہیں اگر فی بندہ اس میں تقسیم کریں تو تقریباً 10-10 تو جو ہے نا وہ ہر مہینے ایک بندے کے کھاتے میں آئے, اور اس کو پورا ہی نہیں کر سکتا. آپ کی طرف سے ہمیں یہ شکوا ہوتا ہے جی ہم آپ کو مسائل دیتے ہیں اور آپ کی طرف سے جواب بڑی دیر سے ملتا ہے. تو لازمی بات ہے ہم جو جواب دیر سے دیتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں کہ ہم اس کو آرام سے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کی باری نہیں آ رہی ہوتی. تو ہمارے ہم سے جو سوالات پوچھنے کا ریشو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم شاید موجودہ افراد کی تعداد کو 4 گنا زیادہ بھی کر دیں تب بھی ہم اس کی اس تفصیل کو پورا نہیں کر سکتے. ہمیں کتنے شہروں سے, پشاور سے, ملتان شریف سے, اور یہ نواب شاہ ہے,
بیرون ملک سے, کئی
بیرون ملک, ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ہمیں
نیپال میں تھے مفتی صاحب, وہاں
نیپال میں کیا حال تھا؟
اچھا عبدالحبیب بھائی یہ مفتی صاحب ہیں, ماشاءاللہ ہمارے دیگر علماء بھی ہیں, یہ جاتے ہیں. ہم تو جیسے میں پرسنل سے میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, تو ہم ان کیٹیگری میں میں نہیں خود کو لے پاتا, لیکن آپ بھی جاتے ہیں دنیا میں بیانات کرتے ہیں, ہزار یو کے لے لیں ہم چلیں, یورپ کے لے لیں, بڑے بڑے اجتماع ہم نے شرکت کی ہے. جب اجتماع کے بعد جب لوگ ملتے ہیں کیا آپ سے مسائل نہیں پوچھتے؟
بالکل پوچھتے.
کیوں پوچھتے ہیں بھائی؟
حج کے دن
ایسا مفتی صاحب تھوڑا سا میں یہ جو اچھا کال وہ لے لی, تھوڑا ذہن تھوڑا سوچنے پر آ گیا. یہ جس سم جا رہے تھے ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ طبقہ
نہ پوچھنے والا تھوڑا ہے,
کیا ضرورت ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ طبقہ میرا کہنا یہ ہے ہی نہیں کوئی.
ویسے پتا کیا میں عرض کروں, ایک کمرے کے اندر 102 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, 102, 100 آدمی بالکل چپ ہے, 2 بندے شور مچا رہے ہیں, دروازہ بند ہے, باہر جو لوگ سن رہے ہوں گے نا وہ یہی کہیں گے یار اندر 2 ہی بندے, کیونکہ 100 کی آواز ہی نہیں آ رہی اور 2 بندے شور ہی مچائے جا رہے ہیں, تو لگے گا یہی کہ یہ 2 بندے ہی ہیں اور یہ جو بیان کر رہے ہیں نا وہی مسئلہ ہے اور وہی حقیقت ہے اور وہی کچھ اندر جو ہے نا وہ ہیپننگ ہو رہی ہے, واقع ہو رہا ہے, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. بات یہ ہے کہ ہم سے سوالات پوچھنے والے کتنے, لوگ مذہب کی طرف آنے والے کتنے، دین سے محبت کرنے والے کتنے، دین کا جذبہ رکھنے والے کتنے، جب اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جب اس کا سروے کیا جاتا ہے تو اصل پتہ تب چلتا ہے کہ لوگ کتنے دین کی طرف ہیں اور کتنے دین سے اینٹی ہیں. بات یہ ہے کہ جو شور مچا رہے ہیں نا، ان کا شور سب کو سنائی دے رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ جہاں ان کا شور ہر بندہ دیکھتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگ جو سننے والے ہیں ان کو پرسیپشن یہ مل رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی اصل سینیریو ہے اور یہی
نمائندہ ہے،
جبکہ اصل حقیقت وہ نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ یہ اخباریں اور جو چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو فیشن شوز ہیں یہ دکھائے جاتے ہیں، دیکھنے والے کو لگے گا کہ شاید اس ملک کے اندر یہی کام ہوتے ہیں، جبکہ ہماری اکثریت وہ ہوگی پاکستان کی جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بےہودگی ہے کیا، یہ فضول چیز ہے کیا. وہ پاکستان کے دو تین شہروں کے کسی کونے والے علاقے کے اندر، کسی پوش ایریا کے اندر وہ سب ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ شور مچانے والی جگہوں پر وہ دکھایا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں لگتا ہے کہ شاید یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی پردے کے خلاف کس قدر کلام کیا جاتا ہے، آزادی آزادی آزادی، پردے کے اوپر پابند کر دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا نا، یہ سارے ہوتے ہیں. ابھی ہر سال جب پوزیشنز آتی ہیں نا اسکول کی، کالجز کی، یونیورسٹی کی، تو اخبار کے اندر تصویریں چھپتی ہیں جن کی پوزیشنیں آتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو لڑکیاں پوزیشنیں حاصل کرتی ہیں، اور وہ جو ان کی تصویریں ہوتی ہیں نا، ان میں 99% سر پہ اسکارف ہوتا ہے. اصل جو اسلام کا چہرہ ہے وہ وہاں پتا چلتا ہے کہ
قوم کی نمائندہ
پردہ یہاں پر ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ کتنا ہے. ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے سروے ہوا ہے کہ پردے کو لائک کرنے والے کتنے ہیں اور ڈس لائک کرنے والے کتنے ہیں اور خاموش رہنے والے کتنے. اب یقین، یہ سروے انٹرنیشنل سروے تھا، میرا خیال ہے 80% سے زیادہ، وہ سروے کا نتیجہ یہ تھا 80% سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گھر سے نکلتے ہوئے عورتوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ پردے میں نکلے. تو 4% وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری نظر میں برابر ہے جیسے مردی نکلے، اور بقیہ نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. یہ تھی اصل حقیقت. جس دن یہ سروے آیا نا، نہ یہ کسی چینل پہ تھا، نہ یہ کسی اخبار میں تھا، نہ یہ کسی اور جگہ تھا، یہ جو دین کا درد رکھنے والے اور اسلام کو بھی اپنا کچھ زندگی کا حصہ سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کے اوپر جو نا وہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو اصل حقیقت یہ ہے. پردے کو پسند کرنے والے، اپنے گھروں میں پردے کا لحاظ کرنے والے، اپنی عورتوں کو پردہ کروانے والے، پاکستان کی اکثریت مسلمانوں کی کیا چاہتی ہے. لیکن جو دکھنے میں نظر آتا ہے، جہاں اس کا شور ہوتا ہے، وہاں سے کیا پتا چلتا ہے، وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب پردہ پھاڑ کے پھینک دو اور اس کو ختم کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باتوں سے یوں لگتا ہے کہ شاید رجوع نہیں ہو رہا، تو بات وہی ہے کہ علماء کے خلاف کلام کرنے والے تو آپ کو بی سی او مل جائیں گے، تو وہ لیکن وہ بی سی او ٹوٹل بی سی ہی ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کو 19 کروڑ افراد ملیں گے نا، کہ جو اپنی زندگی کے بہت سارے مراحل، اگر تمام تر نہیں تو بہت سارے مراحل کے اندر دین کی رہنمائی لیتے ہیں، جو نکاح کے موقع پر، جو طلاق کے موقع پر، جو بچے کی پیدائش کے موقع پر، جو ہر سال عید الفطر کی نماز پڑھنے کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کی قربانی کے موقع پر، جو اور ریاست کے معاملے میں، آخر کیا اس کے اوپر اسلام سے ہٹ کے قوانین نہیں؟ شادی میں قوانین اسلام سے ہٹ کے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر لوگ اس پہ عمل کر لیا کرے، لیکن لوگ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کرنا ہے.
مفتی صاحب کی بات کو آن کروں اور آپ کی بات کو میں اور مزید آگے لے کر چلتا ہوں. آجی عبداللہ یہ بتائیں، اتنا ماڈرن طبقہ لے لیں آپ، نکاح کس سے پڑھاتے ہیں؟
علماء سے.
ارے نکاح کے لیے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نکاح کے لیے ایک داڑھی والا آدمی ہوگا، بہت زیادہ شیروانی پہنا ہوا ہوگا، سر پر ٹوپی ہوگی، یعنی کوئی مولانا، یعنی کسی ایسے مطلب کہ غیر مولانا وغیرہ سے اگر کوئی نکاح پڑا تو شاید اس ہال کے اندر بھی اس طرح کا یہ بھی عجیب وغیرہ شور مچ جائے، اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، مولانا تو تھا نہیں اس کے نکاح کے اندر، نکاح اس نے پڑھایا کسی اور سے تھا. ارے ایسی چیزیں ہو گئی.
آج تو ماشاء اللہ ایک دوسرا کانسیپٹ بہت خوبصورت آ رہا ہے نا سامنے کے, نکاح, جنازہ اور اذان بچے کا. یہ تو ایک جزو لا ينفق ضروری ہے.
بالکل. آپ پاکستان کا یا دنیا کا سب سے مہنگا ماڈرن ہاسپٹل لیں, سب سے مہنگا ماڈرن ہاسپٹل لیں, اس کے سب سے مہنگا اور سب سے مہنگا کمرہ لیں, اور اس میں سب سے مالدار فیملی کے یہاں کو ڈیلیوری کیس ہو گیا اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا جس کے خاندان میں بھی شاید کوئی نماز نہ پڑھتا ہو, ٹھیک ہے, جس میں پردے سے بالکل دوری ہو, اور لڑکا بالکل جیسے کہ اسے مسجد کا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کا راستہ کدھر ہوتا ہے. میں اتنی بڑی اگزامپل دے رہا ہوں, لیکن جب بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کو آئے گا یہی یاد, مولانا گائیں.
نہیں لیکن میں تصویر کا دوسرا رخ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک کانسیپٹ یہ ضرور ہے.
اچھا نہیں تھا جو میں دے رہا
ہوں. بہت اچھا رخ.
اچھا ٹھیک ہے,
میں عرض کر رہا ہوں. اذان,
اچھا جا رہے تھے,
اذان, جنازہ اور نکاح, اس کے لیے تو مولوی ضروری ہے. لیکن جو آج آپ دونوں حضرات کی گفتگو کے بعد جو ایک اور کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نئی اسلام کی ہدایات اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں علماء
کی ضروری
ہے, اور ماشاءاللہ قوم کر بھی رہی ہے,
اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا, وہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ مارکیٹ کے, مجھے بھی مارکیٹ کا تجربہ ہے, مفتی صاحب کو بھی بہت اندازہ ہوگا, مارکیٹ میں بھی رہنے والوں میں جب جس کے دل و دماغ کے اندر ایک ہلکا سا بھی شعور بیدار ہوتا ہے نا, حرام یا حلال, وہ ڈیفینیٹلی مولانا سے رابطہ کرتا ہے, عالم سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں اب مجھے حرام سے بچنا ہے. اب اللہ نہ کرے گا کسی کے دماغ کے اندر یہ بات
اتنا ہے
نہیں کہ نہ حرام کماؤں یا حلال کماؤں, مجھے کمانا ہے. اچھا, یا پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ میں کما رہا ہوں اور یہ اس کو خود ڈاؤٹ ہے کہ یہ حرام ہے, اگر میں مطلب پوچھوں گا نہ کچھ اور ہو گیا تو چھوڑوں گا نہیں, تو وہ پوچھتا نہیں ہے, تو وہ اس کے اپنے اندر کا خوف ہے. جنرل جو مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ امت کے رہنما یہ کل بھی تھے علماء,
ماشاءاللہ
امت کے رہنما آج بھی ہیں, جس سے منزل پانی ہے وہی رہنما ڈھونڈتا ہے, جس سے منزل کی فکر ہی نہیں ہے اس سے رہنما کی حاجت, وہ بولا حاجت نہیں ہے مجھے.
کالز میں ایک سوال تھا کہ یہ جو روایت ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند, اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے, جو روایت کے الفاظ کا معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی امت کی رہنمائی کرتے تھے, ان کو دین سکھاتے تھے, اور ان کے دینی, خالص دینی معاملات اور ان کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے, اسی طرح میری امت کے اندر علماء یہ فریضہ سر انجام دیں گے. علماء کا اس لیے کہا گیا کہ پہلے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے تھے, اس کے بعد اگلے نبی تشریف لاتے تھے, تو ایک نبی کے بعد اگلے نبی ہوتے تھے اور وہ پھر آگے دین کی تجدید بھی کرتے تھے یا نیا دین لے کے آتے تھے, رسول ہوتے تھے. تو چونکہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, تو اس لیے اب علماء ہی کا فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہ سلسلہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگلے نبی تشریف لاتے تھے, لیکن میری امت کے اندر اب علماء کے بعد علماء, علماء کے بعد علماء ہی کا سلسلہ ہوگا, اور یہی امت کی رہنمائی,
امت کی رہنمائی کے لیے یہ حدیث پاک ہے, یا اس میں جو فضائل اور فضیلت اور مرتبہ ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہے؟
دیکھیں, یہ تشبیہ کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور تشبیہ کے اندر فضیلت بھی ملحوظ ہوتی ہے. تشبیہ جب دی جاتی ہے, کسی کو کہا جائے کہ یہ چاند جیسا ہے, تو اس کا ایک مقصد یہ, اس کا بلکہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حسن و جمال کو تشبیہ دی جا رہی ہے, اسی طرح فضیلت بھی اس کے اندر ملحوظ ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ جو فرق مراتب ہے وہ تو واضح ہے, اصل مقصود وہ ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے, اور بقیہ جو فضیلت ہے تو فضیلت یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ وارث ہونے کے اعتبار سے ان کو یہ ایک تشبیہ دے دی.
علم کو وراثت بھی کہا گیا انبیاء کی؟
علم کو وراثت تو کہا گیا, یہ تو حدیث مبارک ہے اور بڑی معروف حدیث ہے, فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں, اور نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا, اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا. تو علم کو اس معنی کے اندر وراثت کہا جاتا ہے, بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی. تو ان میں کوئی اپنی جان پہ زیادتی کرنے والا ہے, کوئی معتدل راستے والا ہے, اور کوئی نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا ہے. یہ علم کو وراثت تو کہا جاتا ہے.
یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب بھی علم کے فضائل ہم نے قرآن میں پڑھے, حدیث میں پڑھے, تو یہ اس سے کیا, یہ قرآن و حدیث کا علم ہے, دنیا بھر کا علم ہونا چاہیے, لوگ علم حاصل کریں, ڈگریاں حاصل کریں, سائنس پڑھیں. اور وہ اسی سوال کو کنٹینیو بھی کروں گا کہ کیا ہمارے علماء نے کوئی ویسے ایسے شاندار کارنامے سر انجام دیے؟
دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کے علم کی فضیلت,
ٹھیک ہے,
ہر وہ علم کہ جو فائدے مند ہے, نفع بخش ہے, اس کی فضیلت تو ہے,
ٹھیک ہے.
جیسے مثال کے طور پہ سائنس کا علم ہے, سائنس کے علم کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں تقریباً 400 سے زیادہ آیتیں
اللہ
جو سائنس کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹچ کرتی ہیں,
ٹھیک ہے,
جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں, آسمان و زمین میں, انسان میں, درختوں میں, دیگر چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ہے. سب کے لنک جو ہے وہ سائنسی علوم کے ساتھ جا ملتا ہے. لیکن یہ جو ہے کہ علم کی جو وراثت کی بات ہے, اس سے مراد کون سا علم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کرے تو پتا چل جائے گا کہ وراثت میں کون سا علم داخل ہے, دین کا یا دنیا کا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. اب ہم غور کر لیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا علم چھوڑا تھا. جو انہوں نے علم چھوڑا وہی وراثت بنے گا نا,
صحیح,
جو علم انہوں نے چھوڑا وہی وراثت بنے گا. تو انبیاء علیہ السلام نے جو علم چھوڑا تھا وہ اللہ کی کتاب کا علم تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تھا, وہ آخرت کا علم تھا. لہذا جو انبیاء کی وراثت ہے وہ بھی یہی علم ہے, وہ بھی یہی علم ہے. لہذا وراثت اسی کو کہا جائے گا, بقیہ علوم کے فضائل کا انکار نہیں کیا جائے گا. ان کے اپنے فضائل اپنی جگہ اچھی نیت سے حاصل کرے تو اس کے اندر ثواب بھی ملے گا, لیکن جو وراثت انبیاء علیہ السلام کی ہے وہ دین ہی کا علم ہے. اور احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے کہ علم حاصل کرنے کے یہ فضائل ہیں, علم حاصل کرنے کے یہ فضائل ہیں, ان فضائل کا جو مصداق ہے یعنی جس کو وہ ثواب ملے گا, فضائل ملیں گے, وہ علم دین حاصل کرنے والے کو ہی ملیں گے.
وہ جو تھا کہ علماء کے کارنامے,
علماء کے کارنامے جو ہیں, دیکھیں اب علماء کے کارنامے اگر جو آپ تاریخ دیکھتے آئیں تو مثال کے طور پہ آئمہ اربعہ ہی کو اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ صرف فقہی ابواب ہی دیکھتے ہیں, بلکہ یہ جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں بیسیکلی یہ بھی کئی اعتبار سے ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو خالص دین ہی کے احکام ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے کہ جو نظم اور جو ملک کو چلانے والے امور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اعتبار.
تفسیریں اور کتابیں تو بڑی لکھی ہیں علماء نے, وہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن کوئی حکومت کے لحاظ سے, ملک کے لحاظ سے, قوم و ملت کے لحاظ سے,
اب آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت
ہے,
اسلامی خلافت تھی, جتنے عرصے تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا, بنو امیہ تھے اور اس کے بعد بنو عباس آ گئے, پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تھی. تو اس زمانے کے اندر تو یہ جو آج کی ہماری سائنس ہے یہ اس طرح اس زمانے کے اندر تو فلوریش اور اس طرح پرومیننٹ نہیں تھی. تو اس زمانے میں وہ جو سارا نظم مملکت چلتا تھا ان سب کے اصول کس نے بنائے تھے؟ کیا وہ ارسطو افلاطون کی کتابیں پڑھتے تھے؟ نہیں, ارسطو افلاطون کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے. یعنی ارسطو وغیرہ نے بھی سیاست کے اوپر, ریاست کے اوپر اس نے لکھا, لیکن جو اسلامی حکومتیں تھیں وہ ان کی کتابوں پہ نہیں چل رہی تھی, وہ مسلمان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں پہ چل رہی تھی. جو کورٹ کا نظام ہے, نظام عدالت ہے, اس کے اندر کس کو فالو کیا جاتا تھا؟ علماء کی لکھی ہوئی کتابوں ہی کو فالو کیا جاتا تھا.
صحیح.
علماء ہی یہی مجتہدین, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ قاضی القضات, چیف جسٹس,
ٹھیک,
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ. امام محمد بھی رے شہر کے قاضی تھے, اس کے جج تھے. اس کے علاوہ کثیر تعداد کے اندر آپ کو علماء ملیں گے کہ جو اپنے اپنے علاقوں کے قاضی تھے. تو یہ جو کورٹس کا نظام تھا یہ کن کے ذریعے چل رہا ہے؟ اب اگر آپ اس کو دنیا شمار کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دنیا ان کے ذریعے چل رہی تھی. اگر آپ اس کو دین شمار کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دین میں داخل ہے اور یہ دین کا حصہ علماء کے ذریعے چل رہا تھا. ایک بار اب رہا یہ کہ طب ہے, میڈیکل ہے اور دیگر علوم ہیں, تو ان سب کی جو پہلی بنیاد بنی تھی وہ منطق اور فلسفہ بنی تھی. سائنس اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کے بعد آئیں. جو منطق فلسفہ تھا یہ ارسطو افلاطون سے جب ٹرانسفر ہوا اور اس کا تراجم کیے گئے تو اس کے سب سے پہلے تراجم عربی زبان میں کیے گئے اور بنو امیہ کے زمانے میں کیے گئے. پھر اس کے بعد ہارون رشید, مامون رشید, پھر ان کے زمانے میں یہ تراجم ہوئے. پھر اسی کے اندر منطق فلسفہ میں جو اسلامی نام ہیں, ابو علی سینا ہے, ابن رشد ہے, امام غزالی ہیں اور دیگر بڑے بڑے فلاسفرز کے نام ہیں, انہوں نے ہی اس علم کو اس کی بلندیوں تک پہنچایا. ٹھیک ہے, پھر جو طب کی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی اسلامی علماء, مسلمان علماء ہی تھے جنہوں نے طب کے اوپر کام کیا. جیسے خود یہ بولی سینا ہی تھا, بہت بڑا طبیب تھا, فارابی بہت بڑا طبیب تھا. تو بہت یہ ان کی کتابیں یورپ میں ابھی پچھلی صدی تک پڑھائی جاتی تھی. آنکھ کے اوپر میں نے خود وہ کتاب پڑھی ہے, مسلمان جو ہے وہ طبیب کی اور عالم تھا اس کی کتاب تھی, وہ آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی. وہ ابھی پچھلی صدی تک یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر میڈیکل کی تعلیم کے لیے وہی کتاب ان کے داخل نصاب تھی, وہی پڑھائی جاتی تھی. اب ایڈوانس ہوگی تو اب نئی سے نئی کتابیں آ گئیں. تو اچھا اسی طرح یہ میتھ ہے, ریاضی ہے, ریاضی کے اندر خوارزمی ہے اور دیگر بڑے بڑے ماہرین جو ہے, یہ عمر خیام اس کا میتھ کے اندر, ریاضی کے اندر اس کا نام, اس کے اوپر ابھی تک یورپ اس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں عمر خیام کے اوپر. اور اس کے علاوہ یعنی ایک پوری لسٹ بنتی ہے کہ جنہوں نے ان جو دنیاوی علوم ہے, سائنس ہے, طب ہے, ریاضی ہے, جغرافیہ ہے,
ستاروں کا علم ہے,
ستاروں کا علم ہے, اسٹرونومی ہے, ان سب کے اندر جنہوں نے کام کیا وہ سب سے پہلے مسلمان ہی تھے. بلکہ یہ یورپ کے اندر جو علم گیا نا, یہ اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ بنو امیہ کا ایک شہزادہ جو بنو عباس کی وجہ سے جو ہے وہ عبد الرحمن, یہ وہاں سے چلا گیا تھا, یہ اسپین گیا تھا. اسپین کے اندر جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس نے وہاں پر ان علوم کو روشناس کرایا تھا, وہاں پر متعارف انہوں نے کروایا, پھر وہاں سے یہ چلنا شروع ہوا. ورنہ تو اس سے پہلے جو آپ ذرا پڑھے, ذرا لندن کے حالات پڑھے, پیرس کے حالات پڑھے کہ وہاں پر کیا صورت حال تھی, وہ تو آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یہ والا لندن پیرس ایسا بھی ہوتا تھا کسی زمانے کے اندر, لیکن وہ ایسا ہی ہوتا تھا. وہاں پر جو اسلامی دنیا سے, جو بغداد سے, جو کوفہ سے, دمشق سے علم اسپین گیا اور اسپین کے ذریعے پھر پورے یورپ کے اندر پھیلا. پھر اس کے بعد یہ 15ویں صدی 16ویں صدی کے اندر ایک جو ہے نا وہ عروج پیدا ہوا, ایک انقلاب آیا اور انہوں نے ترقی کرنا شروع کی. لیکن جو اصل بنیادیں ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں نے بند رکھی تھی اور وہ مسلمان علماء ہی.
ماشاءاللہ. لیکن ٹھیک ہے, میں کال بھی لے رہا ہوں. سوال اب ایک ہے کہ آپ پرانی کامیابیوں پر خوش ہوتے رہیں, تو ابھی 4-5 سال سے تو نہیں ہے نا علماء کا کوئی ایسا شاندار کردار, تو اس پر کوئی کلام آپ سے کرتے, کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے.
حضور, مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. حضور ماشاء اللہ عزوجل امت کے رہنما, ماشاء اللہ عزوجل بڑا پیارا سلسلہ, بڑا زبردست, بڑی معلومات الحمدللہ عزوجل حاصل ہو رہی ہیں ماشاء اللہ عزوجل. حضور میرا ایک سوال ہے کہ یعنی اب کہا جاتا ہے کہ علماء کرام سے پوچھا جائے ہر حوالے سے, مطلب علماء سے رہنمائی لی جائے, تو علماء کا بھی تو پتہ چلے کہ کس طرح کے علماء کے پاس ہم جائیں. اب ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے, ہر بندے نے مطلب بیان کر رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم دین ہوں, مطلب ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے, ہم نے کس کے پاس جانا ہے, یعنی صحیح جو عالم دین حق پر جو ہے وہ کون ہے, اس کی نشانیاں کس طرح پتا چلیں گی, ہم کس کے پاس جائیں. ہر عالم دین کہیں گے پتا نہیں کہ نہیں کہیں گے, کہ ہر کوئی اپنے طور پہ ہر مسئلہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح ہے, وہ کہہ رہا ہے اس طرح ہے, کس کے پاس جائیں, کس طرح یہ سارا پتا چلے گا, جواب ارشاد فرما دے. جزاکم اللہ خیرا.
امریکہ سے سوال آیا اور واقعی زبردست.
دیکھیں حاجی عبدالحبیب, اگر مدنی مذاکرے دیکھ رہے ہیں نا تو شاید یہ سوال نہ بنتا.
اچھا,
میں جو بھی ہے تو بھی فرینک, کیونکہ کئی مرتبہ امیر اللہ سنت نے براہ راست مدنی مذاکروں میں شرعی مسائل کس سے پوچھنے چاہیے اس کے بارے میں آپ نے مطلب کافی دیر تک مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, اور کہ ہر داڑھی والے سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا, ہر مسجد کا امام مسئلہ نہیں بتا سکتا, اور بعض اوقات جو افتا کے جو فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے ہیں جب اس فیلڈ سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, کسی اور کام میں چلے جاتے ہیں عموماً, تو بھی ان سے مطلب مسائل پوچھنے کے حوالے سے آپ نے اپنے مشورے دیے ہیں کہ اس میں بھی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ مسئلے کو دیکھنا, پڑھنا, لکھنا وہ اپنی فیلڈ سے نکل گئے. لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ رضویہ میں عوام کو جیسے کہ ہم کیا کریں, عوام کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ معتمد اور مستند, اتھینٹیکیٹ اور ایک با اعتماد علماء سے رابطہ کریں اور وہ اس کو تلاش کریں. اب یہ بولے گا وہ تلاش بھی نہیں کرنا, تو اب آپ کے پاس کیس ہو جائے تو وکیل بھی آپ تلاش کر لیتے ہو, بیماری آ جائے تو ڈاکٹر آپ تلاش کر لیتے ہو, بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر آپ تلاش کر لیتے ہو, پلاٹ خریدنے تو ریئل اسٹیٹ والا آپ تلاش کر لیتے ہو, آپ پیسہ کس بینک میں جمع کروانا ہے تاکہ وہ کرنا ہے تو وہ بینک تلاش کر لیتے ہو, انویسٹمنٹ کہاں لگانی ہے تو ایریا تلاش کر لیتے ہو, رہنا کس ملک میں, ملک کو جگہ اور ایریا تلاش کر لیتے ہو. اب نہیں تلاش کر سکتا تو ایک بندہ عالم تلاش.
لیکن علماء لکھا ہوا ہوتا ہے نا نام کے آگے, عالم بھی لکھا ہوتا ہے, مفتی بھی لکھا ہوتا ہے,
ہر ایک کیا وکیل بھی لکھا ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن آپ پوچھ کر پہنچتے ہو کہ نہیں لکھتے. ہر آدمی اپنے کو ایل ایل بی کہنا شروع کر دیتا ہے, کتنے وکیل گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ جاؤ وکیل ہے ایک سے وکیل گھوم رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کے پاس کیس ہی نہیں ہوتا, لیکن ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ بےچارا, وہ آ جاتا ہے کسی کے ہاتھ میں. اس طرح مطلب کہ اٹائی ڈاکٹر کتنے انویریفائڈ ڈاکٹر ہیں, غیر مطلب ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی, اور وہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ لیتے ہو. ایون کہ آپ کو آپریشن کرانا ہوتا ہے, سمجھدار آدمی فرسٹ اوپینین, سیکنڈ اوپینین, تھرڈ اوپینین کی طرف جاتا تھا, جا کے آپریشن کراتا ہے. تو جب اپنے دنیا کے 10 کام آپ نے کرنے, 100 کام کرنے, اس کے لیے آپ کوئی بھی ویری اتھورائزڈ اور ایک صحیح آدمی کی تلاش کر لیتے ہیں, تو آپ کو جب ایک شرعی مسئلہ درپیش ہے, ایک دینی بات آپ کو پوچھنی ہے, تو آپ اس طرح کیوں کر لیتا ہے. یہ بات ہو گئی عوام کے لیے, لیکن علماء کو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا ہے کہ وہ پھر اپنی بات کیسا کریں. اور پھر امیر سنو اس معاملے میں مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری رہنمائی کرتے, منع کر دیں لا علم ہو, نہیں آتا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اگر کوئی واقعی بہت بڑا عالم ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, تو اس سے اس کے علم نہ ہونے کی وہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے.
ہر چیز کا جواب
اس وقت حاضر ہو اور اس کے ذہن میں, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. اصل میں یہ کال جو ہے نہیں, میں ذہن جو سوچ رہا تھا سمجھے کہ یہ مطابقت کرتی ہوئی چیز کی, کہ جہاں مطلب کہ علماء کی حاجت و ضرورت ہے. اب جیسے کہ ہم جامعۃ المدینہ کو دیکھتے ہیں, مفتی صاحب بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہمارے کئی علماء ہیں, بمیل سنت خود اپنے طور پر زبردست طریقے سے, وہ ہے تربیت, وہ ہے ذہن سازی بنانا. تاکہ میں اس پر یہ غور کرتا ہوں, جیسے نارمل, جیسے مثال کے طور پر ہمارے سلسلہ, فار ایگزامپل لاکھوں کروڑوں عوام دیکھ رہی ہو, فار ایگزامپل اب یہ لاکھوں کروڑوں عوام مسجد کی طرف تو جائے گی. نارملی آدمی چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ میری مسجد سے حل ہو جائے, میرے امام سے میرا مسئلہ ہو جائے, امام صاحب کیا کروں. اب مثال کے طور پر ایک مارکیٹ ہے ہمارے کراچی باب المدینہ میں, اتنی مارکیٹ ہے, تقریباً مارکیٹوں میں مساجد یا نمازوں کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور واقعی تو آپ بھی دیکھو گے مسجدیں خالی نہیں ہیں, بھری بھی ہوتی ہیں الحمدللہ, لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں. تو اب آپ جاتے ہیں, ماشاء اللہ عاشقان رسول امام ہوتے ہیں, نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اب ایک دکاندار جا کر امام سے چاہتا ہے کہ جاتے جاتے ہاتھ ملاتے ملاتے امام صاحب کیا کروں, اب یہ کچھ ہوا تھا. اب اس کے لیے وہ دارالفتہ اس طرح کے مطلب وہ اتنا ذہن نہیں رکھتا, ٹیلی فون ملانے کا ذہن نہیں رکھتا. لہذا اب حاجت اور ضرورت کو جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں, ایک ٹاپک تو ہم ماشاء اللہ تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن اب اس طرف بھی ہمیں لانا چاہیے کہ ہم اپنے ممبر اور محراب کو مضبوط کریں, اور وہاں پر وہ مطلب کہ تربیتی یافتہ اور ایک علم و تربیت کے سارے مراحل سے گزرے ہوئے ہمارے امام اسلامی بھائی بھی ہوں, کہ جو ان کے پاس اگر کوئی آئے تو وہ اول تو ان کی واقعی اگر اہلیت ہے تو ان کی اس شرعی ضرورت کو
پورا
بھی کریں, اور نہیں بھی کرتے نا تو بھی میں اسے مشورہ دوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ خود ان سے مسئلہ لے کر دارالفتہ اہل سنت یا کسی بھی مفتی اسلام سے رابطہ کر کے ان کی رہنمائی کریں. میں خود چاہتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل ان کے مطلب کہ جیسے ڈاکٹر جب مطلب گلی گلی میں اگر آپ کو ملنا, آپ کو ہلکی پھلکی بیماریاں ہوتی ہیں, آدمی گلی کے اندر محلوں میں ڈاکٹر سے حل کر لیتا ہے, ہاسپٹل نہیں جاتا, بڑی چیزوں کے لیے بعضوں کا اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. طرح ہماری مساجد ہیں الحمدللہ, ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے مساجد ہیں. اچھا پاکستان ادھر کے مسائل کو لے لیں کہ باہر تھوڑا چینج ہے, لوگوں کے مسائل مسجد کے امام سے حل ہو جاتے ہیں, اور بعض وہ مساجد کے امام ہیں, میں عرب دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے, بعض وہ مساجد کے امام ہیں جو گورنمنٹ لیول کے بھی اور جو ایشوز ہیں نا اوقاف کے اس طرح کے, وہ بھی امام کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اتنا زیادہ جانا نہیں پڑتا. یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے مفتی صاحب کہ محلے کے لوگ اپنے امام سے مربوط ہیں, اور امام ان کے عقائد اور نظریات اور اخلاقیات اور معاملات کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا ہمارے جامعۃ المدینہ کو. ہمارے الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے جو ہمارے اسلام میں فارغ ہوتے ہیں, اب 8 سال یہ عبدالحبیب صرف پڑھتے نہیں ہیں,
تربیت
ہمارے صرف 8 سال ایک دارالعلوم کی یا جامعہ کی پڑھائی نہیں ہے, ہمارے پورا ایک پورا ایک پلان ہے, پورا ایک پروجیکٹ ہے, پورا ایک کام ہے کہ ان کو اجتماعات بھی ملتے ہیں, ان کے مدنی قافلے بھی ہوتے ہیں،
تربیت بھی ہے.
پھر ماشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام، امیل سنت، دیگر ذمہ داران، ان کے پاس جا جا کر معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کن کن کی حاجت ہے، ضرورت ہے، یہ سب ہو رہے ہوتے ہیں، تربیتی اجتماعات ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارے سفیر ان کی حسن قرات پر کام کیا جاتا ہے، ان کے دیگر مینرز جو ہوتے ہیں لوگوں میں رہنے کہنے، جو بھی ایک دین اور اسلام بھی، یہ بھی سب سیکھنے کی حاجتیں ہوتی ہے نا. یہ سب کچھ کر کرا کر پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی مسجد کے امام ہوں، اور انہیں بھی مربوط کیا جاتا ہے، وابستہ کیا جاہتا ہے، انہیں کنسرن کیا جاتا ہے دارالفتہ اہل سنت اور ہمارے مفتیان کرام سے. اور اس بات کے معاملے میں، دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر میں الحمدللہ اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علمی طبقے کو ہم اس معاملے میں خوف خدا دلاتے ہیں کہ جس بات کا علم نہ ہو اس میں جواب مت دینا. اور امیل سنت خود ایز اے رول ماڈل ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں اور بعضوں کا ریگولر مدنی مذاکرے میں بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ، بالکل وہ فیس ٹو فیس آپ اس بات کو پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے جیسے مفتی احسان صاحب ہوتے ہیں، مفتی قاسم صاحب یا کوئی مفتی علی اصغر صاحب وغیرہ ہوتے ہیں، اور جب کسی چیز کو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ یوں نہیں یوں ہے، تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہو گے وہ ہوگا، میں رجوع کر لیتا ہوں. ڈیفینیٹلی یہ جملہ آپ فرماتے ہیں. اچھا جب وہ کوئی جواب دے رہے ہوتے ہیں اور امیر سنت باضابطہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کے پاس جزیہ ہے، تو وہ رکتے ہیں اور رک کر پھر تھوڑا سا اسٹے کرتے ہیں. اسٹے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ فرماتے ہیں پھر اس کو ہم اگلے سلسلے میں رکھیں گے. یعنی یہ ساری رہنمائی مدنی چینل کے ذریعے، امیر سنت کے ذریعے،
یہ گویا علماء کے لیے بھی زبردست،
سب کے لیے نا، سب کے لیے. اور یہ وہ چیزیں جس میں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا وے کیا ہے. امیر سنت بتا رہے ہیں کہ میری اتنی بڑی پرسنالٹی ہے مگر میں علم اور سوال جواب کے معاملے میں کتنا محتاط ہوں اور مجھے کتنا محتاط رہنا چاہیے. اور علماء مفتیان کرام جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میرے سن فرماتے ہیں. تو عوام اور یہ ساری چیزیں، لیڈرشپ، رہنما، قیادت، علماء، مفتیان کرام، عوام اور مسائل، اور اس میں بھی تمام تر مسائل کے حوالے سے امیر سنت کا یہ جو مدنی مذاکرہ ہے نا، آئی تھنک کہ یہ بہت خوبصورت ایک مدنی گلدستہ ہے جس میں ہمیں سیکھنے کے لیے زبردست رہنمائی ہے. تو جو ہمارے یو ایس اے سے کال آئی، میں سمجھتا ہوں اگر وہ ان تمام تو جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے اگر اسے ایک بار پھر تھوڑی توجہ کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور آپ سمیت شاید آپ جیسے
بہت سارے لوگوں
کو شاید اس کا ایک پراپر جواب مل جائے گا. البتہ ہم اپنے طور پر ضرور یہ کوشش کرتے ہیں، ہماری کوششیں ہیں، ہم نصاب پر کام کرتے ہیں، ہمارے مشاورتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر الحمد للہ جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے امام اسلامی بھائی ہیں جو مختلف مساجد میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا آتے ہیں اور وہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کے تربیت اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے مدنی مشورے ہوتے ہیں، ان میں بیانات کا سلسلہ رہتا ہے کہ ہم نے مسجد کو کس طرح رن کرنا ہے اور مسجد میں آنے والے عاشقان رسول کو کس طرح ان کی اخلاق کی اور شرعی رہنمائی اور دینی رہنمائی کے ہمیں فرائض انجام دینے ہیں. اور اگر یہ مدنی جال دنیا بھر میں اگر پھیل جائے، جو کو پھیلانا ہے، میں صرف
ایڈوائز
نہیں کر رہا ہوں، ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹ دعوت اسلامی کہ اکیلے کا یہ کام کتنا کر سکے گی، تو سارے عاشقان رسول کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہمارے ممبر و محراب پر علماء ہی مطلب کہ وہ زینت رہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو امت کی رہنمائی کر سکتا ہے. واقعیتاً قرآن کریم درست آنا ضروری ہے، لیکن علم دین کا ہونا اور اس طرح رہنما بن کر رہنا، اگر یہ چیز بھی اگر ہمارے معاشرے میں پراپرلی امپلیمنٹ ہو گئی کہ کیسے پیار محبت، اب پڑوسیوں کے احکام آپ مسجد نے بتائیں، بازار اور گلی کچوں میں رہنے کے احکام مسجد نے بتائیں، اولاد کی تربیت کے احکام مسجد نے بتائیں، مارکیٹیں بھری ہوئی حرام اور حلال کا احکام آپ مسجد نے بتائیں، اور انشاءاللہ شاء دیکھیے کہ کتنا پیار، امن اور محبت کا یہ معاشرہ بنتا ہے. تو اس سمت ہم جا بھی رہے ہیں، اور جو دیگر عاشقان رسول سن رہے جو کر سکتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس کام کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی بڑی برکت نظر.
بڑا زبردست ایک میسج کنوے ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ صحیح علماء تلاش کیسے کرنے ہیں اور ان علماء تک پہنچنا کیسے ہے اور پوچھنا ضرور ہے تاکہ ہماری زندگی شریعت کے تقاضوں کے مطابق گزرے. پھر علماء کے لیے بھی بڑے پیارے مدنی پھول ملے کہ علماء کا کردار، امام حضرات کا کردار کیا ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتی، سولوشن بھی دیتی ہے. امت کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں اور دوسری طرف اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کا ماشاءاللہ آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے دارالافتاء بنا دیے, علماء کی تربیت ہو رہی ہے, آئمہ کی تربیت ہو رہی ہے اور یہ کام جاری ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ. ابھی پچھلے دنوں ہالینڈ سے, یورپ کے کئی ممالک میں ہم یہاں سے امام بھیجتے ہیں تو کئی ملکوں سے ہمیں ڈیمانڈ بھی آتی ہے اور الحمدللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ہے. میں نگرانی شورا سے ایک اور مدنی پھول لینا چاہوں گا کچھ کالز کے بعد کہ یہ جو ہمیں ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے تو کیا ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ ذہن نہیں دے سکتے کہ وہ خود یا اپنے بچوں کو علماء بنائیں اور امام بنائیں؟ یعنی سبحان اللہ, اگر ہماری اولاد لوگوں کے لیے رہنما بن جائے. آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی امت کے رہنما ہے, تو بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی کہ بڑے بڑے عمراء, بڑے بڑے بزنس مین جس کا ذہن ہوتا ہے ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا عالم دین ہو. آپ کی دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع پرووائڈ کر رہی ہے, ضرور اس پر مدنی پھول لیں گے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ضیاکوٹ سے محمد خلیل اتاری حاضر خدمت ہوں. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ بہت سارے کانسیپٹ جو معاشرے کے اندر غلط لوگوں نے ڈیولپ کر لیے ہیں, بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کے حوالے سے ہمارے آج کے اس پیارے پیارے پروگرام امت کے رہنما میں رہنمائی دی جا رہی ہے. ایک مدنی التجا ہے کہ اس سوال کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول مل جائیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایسے پڑھے لکھے جو لوگ کہلاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے پروفیسر ان لوگوں کے ساتھ ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر بھی جب تک وہ لوگ مذہب کے متابع رہے تو ان لوگوں نے ترقی نہیں کی, اور جب وہ اس سے آزاد ہو کر انہوں نے ریسرچ کی تو اب وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم بھی جب تک مذہب کے اور مولویوں کے اور مفتیوں کے اور فتووں کے نیچے رہیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. جب ہم ان سے نکل کر آزاد ہو کر جو ہے وہ سائنسی اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے تو پھر ہم لوگ ترقی کریں گے. تو کیا علماء, دین, مذہب اور جو مسجد, محراب, ممبر, کیا یہ دنیاوی اور سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ مدنی پھول مل جائیں اور اس کے بارے میں رہنمائی ہو جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سوال کا جواب بھی باقی تھا اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا نا کہ ابھی پچھلے کچھ سالوں چند صدیوں میں کچھ بتائیں نا علماء کا کردار.
ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا کہ ہم اسلامی بھائیوں کو بھی اور سب مسلمانوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور یہ کریں, میں اس کے اوپر ایک مثال عرض کرتا ہوں, پھر اس پہ نگرانی شورا مزید کلام کریں گے.
بلکہ میں پہلے تھوڑا جو عرض کر گئے نا اتنی بڑی ڈیٹیل میں چاہ رہا تھا اس پر بھی آپ کچھ اپنے کلام فرماتے ہیں.
اسی پہ وہ عرض کرنی تھی. ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ سے گزرا تو گھر کے اندر شور کی آواز آ رہی ہے نا, شور مچا ہوا ہے اور ایک بندہ شور کر رہا ہے, یہ گھر ہے یہ کیا کباڑ خانہ بنایا ہوا, بدتمیز, جاہل, ان کو پتا ہوئی نہیں چلتا ایسے گھر چلتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے گھر چلانے کا, مینرز ہوتے ہیں, طریقہ ہوتا ہے, یہ وہ سب بول رہے نا. تو اب یہ جو قریب سے گزرا اس نے پوچھا کہ یار یہ بندہ تو بڑے درد والا ہے نا, یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ چار پانچ بھائی ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہے. اس نے کہا اچھا, میں سمجھا تھا یہ پڑوسی ہے. یہ جو شور کر رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, تو اس کی بھی تو ذمہ داری ہے اسی گھر کے اندر, یہ بھی تو کچھ کرے. ہمیں کہتے ہیں, جیسے ابھی انہوں نے بھی ایک سوال کیا, ہمیں کہتے ہیں کہ یار دین اس طرح کیوں نہیں پھیل رہا, اسلام اس طرح کیوں نہیں جو ہے نا وہ لوگوں کو بتایا جا رہا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو سوال کر رہے ہیں, آپ مسلمان ہی ہیں نا یا آؤٹ سائڈر ہیں اور آپ باہر سے آگے سوال کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ ہماری کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بھی تو بنتی ہے. اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا چاہیے تو یہ ہمیں پیش کرنا چاہیے یا کنتم خیر امت ان کے اندر تم بھی داخل ہو؟ یہ ہماری علماء ہی کی ذمہ داری ہے یا یہ امت کی ذمہ داری ہے اور تم بھی امت کے ایک فرد ہو؟ تو جتنے سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ ذمہ داری بذات خود ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اس پوری ذمہ داری کو ڈال دیتے ہیں صرف چند افراد کے اوپر. جیسے ہمارا عام طور پہ طریقہ کیا ہے, یار ہماری سڑکیں گندی ہے, ہمارا روڈوں کا برا حال ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے. اپنے گھر کا کوڑا یہ باہر ہی پھینکتا ہوگا, اپنی گاڑی ہمیشہ غلط پارک کرتا ہوگا, پورے محلے والوں کو یہ تنگ کرتا ہوگا, رشوت کے بغیر یہ کام نہیں کرتا ہوگا, کرپشن کے اندر یہ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوگا, لیکن جب یہ کسی ٹی شاپ کے اوپر اور کافی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ فلاسفر صاحب کے جب اس وقت بھاشن سننے والے ہوں گے, یا پاکستان کا حال ہے کوئی, بلکہ بڑا ہی گھر کو
کچرا ہی کچرا
کچرا ہی کچرا اوپر سے نیچے تک گند مچا ہوا یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے.
اور جس کتے کے گلاس میں سموسے سے چائے پی دی نا وہ پی کے وہیں پھینک کے چلا جائے گا.
تو ساری چیزوں کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیتا اور ساری ذمہ داری وہ حکومت کے اوپر ڈال کے چلا جاتا. ارے بھائی جب اس ملک میں تم رہتے ہو تو کوئی صفائی کی ذمہ داری تمہارے اوپر بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کوئی لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کرپشن کے اندر کوئی روکنے کا بچانے کا تم نے بھی کوئی کردار ادا کرنا یا نہیں کرنا؟ تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اور عالم کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, تو بھائی صاحب وہ ہمیں ہی ہونا چاہیے یا آپ کو بھی ہونا چاہیے؟ وہ ہمارے ہی بچے علماء بننے چاہیے یا آپ کے بچے بھی علماء بننے چاہیے؟ قرآن نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, نیکی کی دعوت دیتی ہو, برائی سے منع کرتی ہو, تو اس امت کا اطلاق ہمارے اوپر ہے یا تمہارے اوپر بھی ہوتا ہے؟ جو یہ فرمایا گیا کہ تم لوگوں تک بھلائی کا جو ہے وہ پیغام پہنچاؤ, یہ ہمیں دیا گیا یا تمہیں بھی مسلمانوں نے کی حیثیت سے دیا گیا؟ تو یہ ہے کلیکٹیو ذمہ داری, یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ لوگ اب کرتے رہو, میں سائڈ میں بیٹھا, میں صرف وہ تجزیہ نگار ہوں اور میں وہ کمنٹری کروں گا بیٹھ کے اور میں کھیل کے اندر نہیں شامل. یہاں کمنٹیٹر نہیں ہے کوئی بھی, یہاں پر سارے ہی شریک ہیں. اگر اس معاشرے کے اندر مجموعی طور پہ جرم ہے تو تم بھی شریک جرم ہو, اور اگر سب کسی کی ذمہ داری بنتی ہے تو تمہاری بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے. تم بھی اسی گھر کے فرد ہو, تم مفت میں نہ چلاؤ کہ یار یہ گھر ہے, یہ رہنے کی جگہ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور گند برابر کا ڈالتے ہو تم. تو اسی طریقے سے اگر علماء کو ذمہ داریاں یہ سمجھا رہے نا کہ علماء ایسے ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے, ان کے بچے ایسے ہونے چاہیے, تو بھائی آپ بھی اس کے اندر پورا پورا پارٹیسپیٹ کرو. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ سائڈ میں ہو کے بیٹھ جاؤ اور وہاں سے بیٹھ کے جانا. وہ
کر تو رہے نا علماء, تو ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں.
ہمارے صاحب ایک بات کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ کنٹینیو کروں. ہمارے عموماً جیسے ہم امیر سنت کے پاس جمع ہوتے ہیں نا تو اسلامی بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, بس شور مچ رہا تھا بیٹھ جاؤ. ہمیں تو پتا ہے آپ بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے نا تو یہ بھی بیٹھ جائیں گے خاموش ہو جائیں گے. ان کا شور کم ہے, آپ کا شور زیادہ ہے,
چلانے والے زیادہ ہوتے ہیں.
تو آپ خود ہی اپنی ذمہ داری لے لیں اور آپ ہو جائیں تو یہ بقیہ چیزیں بھی آٹومیٹیکلی سیٹل ڈاؤن
ٹھیک ہے
ہو جاتی ہیں. تو یہ اور پھر وہ مفتی صاحب وہ جو حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رجعت کے بارے میں,
جی جی,
تو اس میں تو میں نے جو اس کی شرح پڑھی تھی اور اس کی جو میں نے وضاحتیں سنی یا پڑھی کہ اس میں اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے ہر ماننے والے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے. یہ خوبصورتی ہے اسلام و دین کی,
ہر بندے پر ذمہ دار,
ہر بندے پر ذمہ داری اسلام نے لائد کر دی. اور یہ حدیث پاک مفتی صاحب اگر آپ سنا دیں,
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر آگے مزید الفاظ ہے, شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں, حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا.
یہ اس کی پوری شرح ہے, پوری اس کی وضاحت ہے. بلغ عنی ولو آیا, پہنچا تو میرے سے اگر چیک کیا. صرف علماء کو تو نہیں فرمایا گیا نا, اس میں بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو امتی شامل ہیں.
یعنی ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ علم دین سیکھنے میں, علم دین کی ترویج و اشاعت میں, علماء بننے میں اور علماء کی خدمت میں اپنا کردار ادا.
دیکھیں یہ تو حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم,
ٹھیک ہے,
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس میں کون اس سے مستثنا ہے؟
کوئی بھی باہر.
اب جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دوسرا ہی کرے میں نہیں کروں گا, تو یہ مسلم مسلمہ سے باہر رہ گیا. اگر مسلم مسلمہ میں داخل ہے تو طلب العلم فریضۃ ان کے اندر بھی کا حکم بھی اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ جو فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ اور اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے آداب سکھاؤ, اسے اخلاق قلبی سکھاؤ, باطنی امراض کے بارے میں بتاؤ, انہیں دین کی تعلیم دو, تو سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس سے مستثنا کوئی نہیں.
کئی تو واجب بات تو فرائض شامل ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا تو لبی بھائی یہ بتائیں, آپ کنٹری وائڈ اگر بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک شخص جا رہا گاڑی پر اور کوئی بھی وہاں پر اہلکار موجود نہیں ہے, مین ریسپانسیبل موجود نہیں ہے جو ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن لائٹ جل گئی ہے لال, اب یہ بولے کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا, میں کیوں رکوں؟ رکنا اس کی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟
بالکل ہے, رک بھی جاتے ہیں, باہر کیمرے لگے ہوئے نا,
باہر چلو وہ چلو وہ کیمرے کے نام پر کوئی ذمہ دار ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذمہ دار ہے, لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہے
تو بھی رکنا.
سب اچھا ہم باہر جا کر یہ مینرز دیکھتے ہیں عبداللہ, نہ سگنل نہ کوئی نمائندہ, مگر وہ پٹا بنا ہوا ہے اسٹاپ لکھا ہوا ہے, یعنی یہ کہے کہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے آنے والے کو یہاں پر چند سیکنڈ کے لیے, رات کے 3 بجے بھی ہم نے دیکھا ہے
رائٹ لیفٹ دیکھے گا,
رائٹ اور لیفٹ دیکھیں گے بریک لگاتے ہیں, بھائی کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ نے بریک لگایا, بٹ دے نو دیر ریسپانسبلٹی ان دس کنٹری. تو جب وہ اپنی ریسپانسبلٹی کو فیل کرتا ہے تو وہ حادثہ سے بچتے ہیں. اس طرح اگر ہر مسلمان اسلام و دین کی خدمات اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی ذمہ داری کو فیل کرے گا تو آٹومیٹیکلی خود بھی عالم بنے گا, اہل علم بنے گا, اور اپنے اولاد کو بھی عالم بنائے گا اور علم دین کی طرف لے کر آئے گا.
اس سوال کا جواب ابھی باقی ہے کہ اسلام کیا رکاوٹ بنتا ہے دنیاوی ترقی میں؟
دیکھیے اس میں کیا ہے, اس کو عربی زبان کے اندر وہ ایک جملہ ہے کہ قیاس مع الفارق, یعنی ایک شے کو دوسرے کے اوپر آپ نے قیاس کیا کہ جیسا یہ ہے ویسا ہی وہ ہے, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. جو سوال کیا گیا, یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے عیسائیوں کے حوالے سے. تو اب مسلمان اور مسلمانوں کے علماء اور اسلامی نظام, اس کو قیاس کر لیا گیا عیسائیت پہ, چرچ پہ اور ان کے اپنے مذہبی نظام کے اوپر. وہ رکاوٹ تھے لہذا انہوں نے ترقی نہیں کی, جب انہوں نے رکاوٹ ہٹا دی تو مغرب نے ترقی کی. اب اس کے اوپر قیاس کرنا جو ہے یہ یوں باطل ہے کہ دونوں کے ذرا حالات کا مطالعہ تو کریں.
ہم تو جب تک اسلام کے ساتھ تھے جب ترقیاں تھیں,
ہماری تو ترقی ہی تب تھی کہ جب ہم اسلام کے اوپر عمل کر رہے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور ان کی تنزلی تھی جب تک وہ اپنے تحریف شدہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے تھے. ان کی ترقی رکی ہوئی تھی, وہ تنزلی میں تھے. جب انہوں نے وہ چھوڑا تو انہوں نے ترقی کی, اور ہم نے اسلام پہ عمل چھوڑا تو ہم تنزلی کے اندر آ گئے.
اللہ اللہ.
تو بتائیے کہ ہماری ترقی کا, اسلام ہماری ترقی کا ذریعہ ہے یا ہماری تنزلی کا ذریعہ ہے؟
یہ بتائیے مفتی صاحب اور عبدالحبیب بھائی کہ ترقی اور یہ ترقی ہے کیا, ترقی کی کیا میننگ ہے؟ اچھا اگر آپ کہیں گے کسی نے بہت بڑا راکٹ بنایا ہے,
جہاز بنا لیے,
بہت بڑی ایجاد کی, فار ایگزامپل
ساری دوائیں آپ کی باہر بناتا ہے, آپ کے جہاز
دوائی کا فارمولا بنایا, فار ایگزامپل آپ مجھے اس کی زندگی نکال کے دیں, وہ کبھی نہ سڑک پر نظر آیا ہوگا نہ کبھی ذرا دعوتوں میں نظر آیا ہوگا, وہ تو اپنی لیبورٹری کے اندر بیٹھا ہوا دن رات چشمے جگہ, وہ تو بڈھا ہو گیا ادھر بیٹھے بیٹھے. اس سے تو کبھی دنیا کی کسی چیزوں میں نارمل تو حصہ نہیں لیا. ہمارے یہاں باہر کی جس چیز کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے وہ اصل میں ترقی نہیں ہے, وہ بے حیائیاں ہیں. ایک مطلب آرٹیفیشل بیوٹیفیکیشن آپ اس کو لے لیں وہ ترقی ہے, ورنہ ترقی تو ایک ایجوکیشن کے ساتھ اور ایک تعلیم کے ساتھ جو لوگ ترقیوں کی طرف لے کر چلتے ہیں, جسے آپ ترقی کہتے ہیں کہ جناب یہ معیشت میں ترقی ہے اس میں ترقی. اگر آپ معیشت کی ترقی, چلا میرے منہ سے معیشت نکل گیا, اکنامیکلی مجھے بتا اکنامیکلی ترقی بھی نارملی تو پر کہاں ہے؟ تقریباً ممالک آپ کے جو ہیں وہ کلپس ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟
سائنسی ترقی سب سے زیادہ
سائنسی ترقی کی بات کی جاتی ہے.
آپ مجھے کسی ایک ایک چیز کا نام بتاتے جائیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیا اس کے
آج کے دور میں ساری دوائیاں باہر بن رہی ہیں.
ٹھیک, ساری دوائیاں بنانا جائز ہے
اور نہیں تو اسلام مسلمان نہیں بنا رہے نا, باہر والے بنا رہے نا.
اسلام رکاوٹ کہاں سے ہوا؟ رکاوٹ
ٹھیک ہے, رکاوٹ جہاز باہر سے بنا رہے, باہر کے لوگ بنا رہے,
تو جہاز بنانا جائز ہے, بنائے
تو مسلمان کیوں نہیں بنا رہے بیرون؟
اچھا یہ یہ
یہ اسلام پہ سوال ہے یا مسلمانوں پہ سوال؟ رکاوٹ کیا ہے؟
علم تعلیم خود حاصل نہیں کی اور ڈال مسلمانوں پہ دیا.
آپ ایک ایک چیز کا نام لیتے جائیں, آج کے زمانے کی جدید ترین
ساری مشینیں, سارے سوئی سے لے کر ہر چیز باہر سے بن رہی.
سوئی بنانا بھی جائز ہے اور
کیا بات ہے,
اسلام بنانا بھی جائز ہے, کمپیوٹر بنانا بھی جائز ہے, موبائل بنانا بھی جائز ہے, راکٹ بنانا بھی جائز ہے, جہاز بنانا بھی جائز ہے, ٹرین بنانا,
کیمرے بنانا جس پہ ہم چینل چلا رہے
ہیں, یہ بھی بنانا جائز ہے. اور
صحیح, تو رکاوٹ
کہاں رکاوٹ ہے؟ ہاں اسلام کہاں رکاوٹ ہے؟
واہ, نہیں ہم اسلام میں زیادہ پڑھتے نا تو وہ پھر وہ ترقی والے کام سے.
بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہوا یہ یورپ کے اندر یہ ہوا کہ جب وہاں پر یہ سائنسی چیزیں ایجاد ہونا شروع ہوئی, وہاں پر ایک مونوپلی تھی اور ایک اتھارٹی اور پاور تھی پادریوں کے ہاتھ میں. جب یہ ترقی ان کے مفادات سے متصادم ہوئی, انہوں نے بہت سارے سائنسدان مروا دیے, بعض کو تو زندہ جلا دیا, بعض کو قتل کروا دیا, ایک بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ یہ کیا گیا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ہر طرح کا کنٹرول چاہتے تھے, اور جو چیز ان کی کنٹرول میں رکاوٹ بننے لگتی تھی وہ اس کو مروا دیتے تھے دین کے نام پہ, مذہب کے نام پہ. کیا اسلام کی تاریخ کے اندر بھی ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی سائنسی کام کیا اور اس کو اس سائنسی کام کے جرم کے اندر وہاں پر اس سائنسی کام کے جرم میں مار دیا جاتا تھا؟
یعنی یہ کمپیریزن ہے ہی غلط.
ہمارے ہاں کیا کسی سائنسی کام کے جرم میں کسی کو مانا گیا؟ مثلا تیزاب جو ہے یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا, یہ جو وہ ہے یہ جو ستاروں کا سارا نظام ہے, کہکشاؤں کا, گلیکسیز کا, اس کے حوالے سے سب سے پہلے تحقیق مسلمانوں نے کی تھی، کیا وہ بندہ مار دیا تھا؟ میتھ کے یہ جو ہے الجبرا اور یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، کیا وہ سائنسدان مار دیے تھے؟ کیا ریاضی دان مار دیے تھے؟ یہ جو میڈیکل کے جتنی ایجادات مسلمانوں نے کی، دوائیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، کیا ان کے میڈیکل ایجاد کرنے والوں کو مار دیا تھا؟ بھائی ہمارے ہاں تو تاریخ ہی نہیں ہے نا وہ. تو جس تاریخ کے اندر سائنس پڑھنے کے جرم میں مار دیا جاتا تھا اس کو آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے قیاس کر سکتے ہیں اس مذہب کے اوپر کہ جس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ ہاں اب اگر کسی نے کوئی دوسری حرکت کی، کسی کوئی مثال کے طور پہ سائنسدان ہی ہے، اب وہ سائنسدان کو بندہ مار دیتا ہے اور اس کو بدلے کے اندر اب اس کو مار دیا جاتا ہے، سزائے موت اس کو دے دی جاتی ہے، اور تیسرا بندہ بولے کہ دیکھو یار یہ ریاست کتنی ظالم ہے، یہ سائنسدانوں کو مار دیتی. بھائی سائنسدانوں کو نہیں مارتی، اس نے بندہ مارا تھا، یہ اس کے جرم میں مارا گیا.
بلکہ جو تحقیق
ہمارے یہاں جو قیاس کیا جاتا ہے نا وہ اس قدر غلط اور
بولنے والے بہت کلیئر ہے نا، کانسیپٹ کلیئر ہوا
تو کانسیپٹ کلیئر ہو. دوستو یہ کہ اعتراض آیا کہاں سے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں بھائی اعتراض کرنے والا کون ہے؟ اعتراض کرنے والے کی اپنی مطلب کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. عموماً اعتراض کرنے والے کی یا جو اسپیشلی جو دین،
دوسرے لفظوں میں اعتراض کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں براہ راست دین پر حملہ کر رہا ہوں،
یعنی
لوگوں کو دین کے بارے میں.
مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتا نا دین اور اسلام کے بارے میں، لوگ جوتے ماریں گے نا، تو وہ علماء کے اوپر بات کرتا ہے نا.
طریقہ یہ ہوتا ہے،
ہاں طریقہ یہ ہوتا ہے. اگر دین اور اسلام کے بارے میں خدا نہ کرے
لوگوں کو ایسا، جیسے ہمارے ملک سے نفرت ہے نا بعض لوگوں، ہمارے ملک کے اندر ہی ہمارے ہی ملک سے نفرت ہے، لیکن اگر وہ کبھی یہ بول دیں گے نا کہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر رکھ کے جملہ بول دیں گے، تو ان کے اوپر تو سیدھا غداری کا مقدمہ چلے گا، پہنچا دیا جائے گا. تو وہ ان انسٹیٹیوٹس کو نشانہ بناتے ہیں جن کے ذریعے ملک تباہ ہوگا. وہ ان مین مین کو اہداف بنائیں گے اور نام اس کے پیچھے بھلے وہ جو ہے نا وہ اسی ریاست کو بچانے کا، ملک کو بچانے کا لے لیں گے، لیکن طریقہ کار یہ اختیار کریں گے. اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ہے، قرآن کی محبت ایسی ہے کہ اس پر کوئی بندہ ڈائریکٹ اعتراض سنتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اب انہوں نے وہ چند ایسی چیزیں دیکھی کہ انڈائریکٹلی اسلام کو ہٹ کرے اور ان کو اعتراض کا نشانہ بنائے. اب جیسے پردے کو لے لیا، عورتوں کی آزادی کو لے لیا،
علماء
بھائی علماء کو لے لیا جو سب سے مین فوکس ہے. اچھا علماء چونکہ اصل محافظ ہے، بقیہ تو اسلام کے احکام ہے نا، علماء ہے محافظ. جب تک آپ کسی ملک کے محافظوں کو نہیں ختم کر دیں گے اور ان کو جو ہے ان کو ویک نہیں کر دیں گے، تب تک آپ اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے اور اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے، اسے ریاست کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے. یہی معاملہ دین کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں جب اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں تو جو سازشوں کی باقاعدہ کتاب چھپی نا، جو وہ ہے وہ ہمفرے کے اعترافات کے نام سے، اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان علماء سے نفرت، بدگمانیاں اور دوریاں پیدا کرو. جتنا تم علماء سے دور کرو گے تم اسلام کو اتنا ہی مغلوب کر سکتے ہو.
یعنی پوری پلاننگ
ہی مغلوب کر سکتے ہو. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تھا. ایک آدھ بندہ کوئی کرے نا تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہوا، لیکن اگر ہزاروں لوگ ایک بڑے سیکوینس سے اور ایک بلے طریقے سے اور مختلف پہلوؤں سے اور زاویوں سے یہ کام کرنے لگے نا، تو ان کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فردن.
اچھا اگر میں مفتی صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں عبدالحبیب بھائی، تو اب اس پر ایک سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ مسلمان اسے دور ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو اپنے علماء سے اور اپنے دین سے بہت مربوط، کیسے الگ کریں؟ تو اب اس کے اندر جو میری اپنی دانش میں وہ یہ ہے کہ ان کی اسلام کے راستے پر چلنے والے کے معاملے میں معیشت کو کمزور کر دو اور اس سے ہٹ کر جو چلے اس کی معاشی صورتحال کو بہتر کر دو. لوگ اپنی ضرورتیں اور اپنی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے خود ہی ان سے دور ہو جائیں گے، ادھر سے ہمارے قریب ہو جائیں گے. تو رہی بات، یہ بات ہو گئی. آپ دیکھیں جب ایک مذہبی اسکالر ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی اور جو مذہبی کوالیفائڈ ہے، آپ دیکھیں اس کی مطلب کہ معاشی کیفیت پہ لوگوں کی سوچ الگ ہے. اور اگر ایک عام آدمی کوالیفائڈ کرتا ہے، گریجویٹ کرتا ہے یا کوئی ماسٹر کرتا ہے، اس کی سیلریز تو اس کے لیے مراد، اس کو یہ تو اس کو وہ تو اس کو سلوٹ، اس کو گاڑی، اس کو ہر چیز دی جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی یہ چیز سوئچ ہو گئی. دعوت اسلامی کو بھی ہم سوچتے ہیں، آپ ہی کو پتا ہے، اور ہم میسج بھی یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی امت کا درد رکھنے والے جو مطلب اتھارٹی رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کے اللہ نے امت کا درد دی ہے، وہ ان چیزوں کو بھی دوبارہ ریورس کریں, ان کو دوبارہ لائیں, اور مطلب کہ مذہب اور مذہب و دین پہنچانے والے جو علماء حق ہیں, علماء اہل سنت ہیں, یہاں بد مذہب لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی, یہاں مطلب کہ گمراہ کرنے والوں کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا, جو مطلب کہ عشق رسول کا, عشق صحابہ کا, عشق اولیاء کا درس دیتے ہیں, جو اس طرح مطلب کہ جو یہ سمجھ ہیں, ان کو پروموٹ کرنے کی, ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی پیچھے سے آئیں گے. رہی بات دوسری, ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے, حالانکہ کالج بڑھی ہوئی, یونیورسٹی بھری ہوئی ہے, مدارس خالی ہیں, مدارس میں اتنی پبلک نہیں ہے.
ایسے سوال ایسا ان سے بنتا ہے,
ہاں تم جو اتنا پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو,
ریفر کیا نا انہوں نے, ریفر کیا پروفیسر, یہ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے کرنا تھا نا
بھائی, آسٹریلیا میں اس وقت یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو مسلمان اسٹوڈنٹ
کی ترقی میں بھی. میں اسے ایک اور پلس کر دوں کہ اس وقت بڑے بڑے غیر ملکی اداروں کی کی پوسٹ پر ہمارے مسلمان موجود ہیں, بڑے بڑے دنیا کے بڑے ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر
لندن گئے,
جی بالکل
ہم لندن گئے
پڑھانے والوں میں بھی,
یو کے میں کئی شہروں کے اندر ہم گئے, ہم اسٹوڈنٹ سے ملا, یعنی میں ساؤتھ کوریا گیا وہاں مسلمان,
چائنا کے اندر بھرے,
چائنا میں مسلمان اسٹوڈنٹ, آسٹریلیا میں مسلمان اسٹوڈنٹ, آپ کو یورپ میں
یونیورسٹیاں بے شک انہوں نے بنائی ہیں لیکن بڑے اداروں میں, بلکہ ابھی بھی سائنس داروں میں بھی
ہم پیچھے ہی صحیح,
ہاں پیچھے کس وجہ سے.
سوال یہ ہے کہ بھائی مجھ سے تو آپ یہ پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ نے, آپ ایک اگر مفتی ہیں عالم ہیں تو آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا, علم کے لیے کیا کیا, آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے یا آپ نے کچھ علماء تیار کیے, کیا کیے, مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مفتی صاحب آپ نے کتنے راکٹ بنائے.
صحیح,
اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا تو میں پھر آگے سے یہی کہہ سکتا ہوں بھائی اس کو کہیں لے کے جاؤ, اس کا علاج کراؤ. اچھا ایک سائنس دان ہے, اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ نے آج تک کتنے فتوے جاری کیے,
ٹھیک ہے,
اور آپ نے کتنی کتابیں لکھی, تو وہ ہمارا منہ دیکھے گا,
میں اس کو تحقیق کرے گا نا, اس کے اوپر آدمی کو
رہ گئے, دنیا نے راکٹ بنا لیا,
اس سے یہی پوچھا جائے تو میرے بھائی ہمارے سارے پروفیسر نے سب نے مل کے کوئی بلب نہیں بنایا آج تک,
ٹھیک ہے,
یہ اپنا جو اسکول میں پڑھاتے کالج میں پڑھاتے نا یہ وہی پڑھا رہے ہیں, ہر بندہ اپنے ہی کام کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
جس کا جو شعبہ ہے اس سے وہی پوچھا جائے گا. اگر ایک جغرافیے کا پروفیسر ہے یا جغرافیے کا ٹیچر ہے اور اس طرح کے 1000 بندوں کو جمع کر کے, 1000 جغرافیے کے جو پروفیسر ہیں ان کو جمع کر کے آپ یہ سوال کریں کہ جناب آپ نے آج تک کوئی ایک بلب یاد نہیں کیا, تو وہ یہ کہے گا یار بلب کا تھوڑی پوچھو, ہم سے یہ پوچھو کہ ہم نے اپنی فیلڈ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا یا نہیں دیا. تو ہر بندے سے اس کی فیلڈ کا کارنامہ پوچھا جائے گا. اگر سائنس میں ہم پیچھے ہیں تو بھائی سائنسدانوں سے پوچھو نا, یونیورسٹیوں سے پوچھو, ان کے سائنس ڈپارٹمنٹ سے پوچھو کہ تم نے کتنی چیزیں ایجاد کی, تم نے کتنے میزائل تیار کیے, تم نے کتنے تیارے ایجاد
کیے.
یہاں تو پراپرلی سلیبس کا کلام ہے نا عبدالحبیب بھائی, میں تو اس کو تھوڑا سا میں اپنے طور پہ یوں لے لیتا ہوں کہ یہ سارا سلیبس اور یہ تو سب مطلب کہ جنہوں نے بنائے ہیں یہ چیزیں, ان کو ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے اداروں کے لیے جس طرح کے کوالیفائیڈ ملازم چاہیے تھے, آپ کو اسی طرح کا نصاب دے کر آپ کو ان کے کیٹیگری کے مطابق آپ کو کوالیفائڈ ملازم بنانے کے لیے آپ کو انہوں نے کتابیں پڑھا دی, آپ نے ان کے اداروں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیں, جا کر اب ان کے پاس نوکری کر رہے ہیں, ان سے سیلری لے رہے ہیں, ختم کرے بات, اب مطالبہ کہاں رہ گیا.
صحیح,
تو دین اور اسلام کی جو بات ہے وہ ماشاء اللہ بہت پیاری بات کی ہمارے مفتی صاحب نے, حدیث پاک جیسے آپ نے بھی مفتی صاحب سے بیان کی, مفتی صاحب نے حدیث بیان کی, علماء یہ وارث انبیاء ہیں اور انبیاء اپنے وراثت میں علم چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو بہت بڑا میسج نہیں مل جاتا کہ انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں,
واہ واہ واہ,
ٹھیک ہے, تو یہی تو مین پاسبان, یہی تو محافظ ہیں. اب جہاں بھی یہ دینی طور پر اسلام اور قرآن و حدیث کی تعلیموں کو سامنے رکھ کر جب یہ دیکھیں گے کہ یہ اسلام اور دین کی تعلیمات سے ہٹ کر کرائم ہو رہا ہے اور ہی از اے کرمنل, تو ان کا کام ہے نا کہ وہ اس کو پروف کرے کہ یو آر اے کرمنل, آپ نے یہ مطلب کہ یہ جرم کیا ہو, یہ اسلام اور دین کے راستے میں آپ نے یہ بات غلط کی, دیٹ مینس علماء مفتیان کرام ہی از اتھورائز پرسن کہ وہ آپ کو اس بات کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کو بتائیں کہ آپ نے غلط کیا, یہ آپ نے مطلب بھول کی ہے, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ ان کا کام ہے, یہ رہنما ہے نا,
ٹھیک
ہے, وارث انبیاء ہیں, کسی اور کو تو مطلب وارث انبیاء نہیں نا قرار دیا گیا, مطلب جامعۃ المدینہ کا وہ ہے نا, ہم کو چاہیے نہیں چاہیے, بڑھانا نہیں بڑھانا.
اس بار ہم نے آپ کو جامعۃ المدینہ کے لیے بھی انکریج کرنا ہے, علماء
یہ ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں اس پر آپ دیکھیں کہ علماء کی حاجت کتنی ہے, ضرورت کتنی ہے.
وہ آپ نے کہا تھا سب کتنے لوگوں
کے سامنے کہا تھا کہ نا 500 لوگوں میں ایک ڈاکٹر کو اسٹینڈرڈ ہے,
ہر 500 افراد میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے تو پھر علماء کے
سٹینڈرڈ یہی ہے, سٹینڈرڈ یہی ہے. تو علماء تو ہر میں تو ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے.
اللہ ہوگا نہیں, اللہ
حقیقت تو یہی حقیقت ہی ہے, ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے.
وہ حکم شریعت ہے جو حدیث مبارک ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے, اس کا فریضہ ہے. وہ کتنا علم, اتنا علم کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو چلا سکے.
اللہ,
اتنا جب علم حاصل کرے گا نا تو تقریباً عالم ہی ہوگا.
اور پھر اس کو ضرورت کب پڑے گی ان بڑے علماء کی؟ ایکسٹرا آرڈنری چیز آئے گی.
کچھ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر کب اس کو فائنلائز کرتے ہیں. تین چار کال ایک ساتھ دیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام فاطمہ افساریہ ہے, میں ان کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ منی چینل کا سلسلہ امت کے رہنما بہت اچھا لگ رہا ہے. عالم کی فضیلت سن سن کر دل باغ باغ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم تینوں بہنوں نے عالمہ کورس کرنے کا پکا ارادہ کر رکھا ہے. نگرانی شوگر آپ نے ذوالفقار تاریہ کو جو تحفہ بھیجا تھا وہ مل گیا ہے. انشاءاللہ ہم کاشی پور کے 21 یونٹ جمع کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ مدنی منی اور ان کی ماشاءاللہ بہنوں نے مل کر عالمہ کورس کرنے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. اور نیتیں بھی چاہیے, ہم سبھی نیت کریں. میں آج انشاءاللہ خوبصورت اعلان بھی آپ کے لیے کرنا ہے کہ اگر آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں جامعۃ المدینہ نہیں ہے تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ آن لائن کی مجلس کے اسلام بھی موجود ہیں. دعوت اسلامی نے کمال کیا ہے, ہمیں مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے, اس کا حل بھی بتایا جاتا ہے. گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنا ہے تو ہمارا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ آن لائن. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جائیے, dawatislami.net پر کلک کیجیے. دنیا میں جہاں کہیں ہیں آن لائن آپ درس نظامی کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کے مطابق کر سکتے ہیں. اس سے آسان سروس اور کیا ہوگی؟ پھر بھی ہم علم دین نہ سیکھیں, بہتر تو یہی ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر مدرسے میں باقاعدہ کورس کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے, مصروفیات ایسی ہیں, تو کم از کم یہ آن لائن پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا شمار بھی طالب علم دین میں ہو جائے. مزید کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سید احمد الیاس جامعۃ المدینہ احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں. فیضان اولیاء, عرض یہ کرنی تھی کہ امت کے رہنما الحمد للہ بہت ہی بہترین سلسلہ ہے. اس میں ہمارا سوال یہ تھا کہ علماء کو ہی کیوں کہا گیا امت کے رہنما, یہ اولیاء کو کیوں نہیں کہا گیا؟ اولیاء تو اولیاء میں تو یہ علماء کرام بھی آتے ہیں, مگر اولیاء کو ہی کیوں نہیں کہا گیا, علماء کو کیوں کہا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں امریکہ شکاگو سے عبدالحبیب بھائی کا چاہنے والا ہوں, اور آپ عبدالحبیب بھائی, حاجی عمران بھائی اور مفتی صاحب اپنے قیمتی پھول سب کو لٹا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اس کی استقامت عطا فرمائے. پروگرام بہت اچھا ہے, بہت بہترین ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آج کی امت کے اندر میں, آج کے دور میں ایک یہ طبقہ بھی موجود ہے کہ ہر بات میں کہتے ہیں یہ ملا لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں, جو کہ غلط ہے. لیکن اس کے لیے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ اصلاح ہو جائے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ علماء کی, مفتیوں کی بے حد ضرورت ہے. اللہ کرے جیسے عمران بھائی نے فرمایا کہ ہر آدمی اتنا علم حاصل کر لے, وہ دن کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ وہ تمنا پوری کرے. جزاک اللہ خیر.
ایک آخری کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاہد عرض کر رہا ہوں گلزار طیبہ سرگودا سے. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. ماشاء اللہ تینوں دعوت اسلامی کی کریم بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ آپ کو خوش آباد رکھے, ہمیں آپ سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے.
ماشاء اللہ بہت شکریہ. علماء ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہاں تو علماء کے حوالے سے اس سب بات کرتے وقت جو نا تھوڑا سا احتیاط نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف تو آپ وارث الانبیاء کہہ رہے ہیں, دین کے پاسبان کہہ رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچانے والے, اور دوسری طرف اتنی عجیب و غریب لینگویج بعض اوقات لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی بیڈ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے, جیسے نگرانی شورا نے فرمایا کہ یہ عاشقان رسول اور صحیح علماء کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, تو بعض اوقات ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو عالم کہتی ہے اور اس کا کوئی رانگ نمبر سامنے آیا.
علماء کے حوالے سے اگر آپ احیاء العلوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ دو الگ چیپٹر باندھے ہیں, علماء آخرت اور علماء سو. یعنی وہ علماء جو آخرت کے, یعنی جو نیک علماء ہیں جن کو اسلام و دین نے جن کو مطلب پسند کیا, وہ اور برے علماء, ان سب کو الگ الگ مطلب کہ دیکھیں دونوں کی روایتیں الگ ملیں گی, دونوں کے احکام الگ ملیں گے. آپ کو بیٹھ کر محض ایک عالم کا بنا کر ٹائٹ وہ لفظ اور بولے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے علماء کے بارے, وہ کن علماء کے بارے میں فرمایا ہے؟ وہ علماء سو کے بارے میں, برے علماء کے بارے میں جو گمراہ کرتے ہیں اور وہ جو دین کے نام پر لوگوں کو مطلب کہ
اپنے
مطلب مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو ہمارے ایسا کانسیپٹ ہے نا کہ اگر کوئی جیسے کہ جعلی عامل ہوتا ہے یا جعلی پیر ہوتا ہے, جب وہ کوئی ایسا الٹا سیدھا حرکت, وہ ہے ہی جعلی, تو وہ ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے تو یہ پھر سارے کے سارے علماء اور پیر کو اور عاملوں کو لپیٹ لیتے ہیں. کیا کسی جعلی ڈاکٹر نے کوئی کام کیا تو کیا سارے ڈاکٹروں کو کبھی لپیٹا؟
ان ڈاکٹروں کو پکڑا جائے
یا کبھی جعلی اور ایسی غلطی کی تو کیا سارے اس پروفیشن کو لپیٹا؟ وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو جو کیٹیگری غلط جو ہے جس کو حدیث پاک میں باقاعدہ سراہتیں کی گئی ہیں جن کی, وہ غلط ہے, پڑھے تو صحیح
لیکن زبان سنبھال کر علماء کے لیے. تو
جو علماء اہل سنت ہیں, جو علماء کرام ہیں, جو مطلب کہ عاشقان رسول ہیں, جو واقعی امت کے رہنما ہیں نا, یہی امت کے رہنما ہیں, تو ان کے بارے میں تو واقعی زبان کو سنبھالنا ہے. میں ان کی کال جب آئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے مفتی صاحب اور آپ نے کئی مرتبہ آج کے سلسلے میں ملک ریاست, تو اس میں بھی مطلب کہ بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اجازت نہیں ہوتی کلام کرنے کی.
بالکل ایسا ہی
ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ملک اور ایک ریاست اپنے انتہائی اہم ترین اداروں اور اہم ترین پوسٹوں کو
شخصیات کے لیے
پروٹیکٹ کرتی ہے, ان کے لیے لاز بنائے جاتے ہیں, قانون بنائے جاتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں آپ نے زبان کو لگام دینی ہے, نہیں بولنا. اور یہ واقعی ملک اور ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے, یہ قانون کو غلط نہیں ہوتا, سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے. اسی طرح اسلام اپنے علماء کو اسلام ہی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور اگر کوئی ایسی لبکشائی کرتا ہے اور بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اسلام اور دین کی تعلیمات اور فقہا کے ارشادات اس پر حکم دار سے کرتے ہیں.
حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کے حق کو حقیر نہیں سمجھے گا مگر کھلا منافق. تو یہ اسی کا تقریباً ظہور ہوتا ہے. بعض لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن غلط فہمی کا شکار ہونے سے یا جہالت کی وجہ سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا. ایک آدمی جرم کرے گا تو وہ مجرم ہی قرار پائے گا اگرچہ اس کو علم نہ ہو. لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تو اسی بغض کی وجہ سے ہی کلام کر رہی ہوتی ہے جن کے بارے میں حدیث آ گئی کہ کھلا منافق ہی علماء کو حقیر سمجھتا ہے. اچھا, اب یہ بات کہ بھئی علماء ہر بات کے اندر ہی کلام کرتے ہیں, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی مبالغہ
آ رہا ہے
کہ کسی بھی بات کو بیان کرنا ہے نا تو اس کا نچلا تو درجہ ہی نہیں ہے. وہ ہر جرم کی سزا پھانسی ہی دیتے ہیں کہ ہر جرم میں آخری جملہ ہی بولیں گے. اگر کسی ایک شعبے میں خرابی ہے نا, کرپشن ہے, تو سارے چور ہیں,
پورے ملک کو خراب کر دے.
اچھا, اگر ایک ڈاکٹر سے کسی کو دھوکہ ہو گیا اور اس نے اس کو غلط ٹیسٹ وغیرہ کروا دیا, سارے ڈاکٹر ہی ڈاکو ہیں. یہ ڈاکٹر تھوڑی ڈاکوٹر ہیں, یہ جملے اس طرح کے بولے جاتے. تو ہمارے ہاں ایک رویہ ٹرینڈ بن گیا اور یہ جوہلا کا رویہ ہے, ورنہ دنیا کے مہذب ملکوں کا طریقہ یہ ہے اور مہذب لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر ان کو کسی جگہ سے کوئی گزن پہنچے, کوئی تکلیف بھی ہو اور کوئی ان کے سامنے اس طرح کی چیز بھی آئے, تو وہ کبھی بھی یوں علل اطلاق نہیں بولتے کہ یار یہ سارے ایسے ہیں. وہ ہمیشہ اسپیسیفک کرتے, مخصوص کرتے. ہمارا چونکہ جہالت اپنے عروج پہ ہے, تو اب جب علماء کے حوالے سے بھی کلام کرنا ہوتا ہے تو اس انداز کے اندر کلام, یا سارے ہی ایسے ہیں, سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی ہر کام کے اندر ٹانگڑا اس طرح کے جملے بولتے. تو اب چونکہ زبان کی احتیاط, تو پتہ نہیں کون سا لفظ ہے یہ, ادھر ہی میرے خیال یہ فیضان مدینہ کی حدود میں کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ زبان کی احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ جو باہر کا ماحول ہے اور اکثر و بیشتر جگہوں کا ماحول ہے وہ اسی طرح کا کہ بولیں گے تو پھر جو نا وہ واہی تباہی بولیں گے. بات یہ ہے اب یہاں تک یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں علماء ہر بات میں کلام کرتے ہیں, اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں علماء ہر بات میں کلام نہیں کر رہے, علماء ہر کام کے اندر اللہ رسول کا حکم بتا رہے ہیں. ایک جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ان کو بتائیں. بنی اسرائیل کے علماء جو ہر معاملے میں رہنمائی نہیں کرتے تھے اور برائیوں پر خاموش رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی وعیدیں اور مذمتیں قرآن کے اندر بیان فرمائی.
اللہ اللہ
ارشاد فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم, کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. وجہ کیا؟ وجہ یہ بیان فرمائی, فرمایا کہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ آپس میں جو برائی ہوتی وہ دیکھتے تھے اسے روکتے نہیں تھے.
اللہ اللہ,
یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں اور بری باتوں سے منع کریں. نہیں منع کریں گے تو ان کا جرم قرار پائے گا. ایک اور جگہ پر قرآن پاک کے اندر ہے, فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت, فرمایا کہ یہ جو علماء اور درویش یہ لوگوں کو بری بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے تھے, ان کے جرائم کی فہرست کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ان علماء کا جرم تھا کہ ان کے ہاں بری باتیں ہوتی تھی, گالی ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, بہتان ہے, الزام تراشی ہے, عزتیں اچھالنا, پگڑیاں اچھالنا اور لوگوں کے رازوں کو افشا کرنا اور بری باتوں کو پھیلانا, یہ سب ہوتا تھا, علماء خاموش رہتے تھے. دوسری بات فرمائی کہ لوگ حرام کھاتے تھے, سود کھاتے تھے, رشوت لیتے تھے, دین بیچتے تھے, لوگوں کے مال غصب کرتے تھے, زمینوں پہ قبضے کرتے تھے, علماء خاموش بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے منع کیا, یہ کیوں نہیں منع کرتے تھے, اور فرمایا کہ ان کے اس نام منع کرنے پر کہ برائیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی. تو اب بتائیے کہ اگر معاشرے کے ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں نہیں ہوتی,
اللہ اکبر,
کیا ہمارے معاشرے میں بدکاریاں نہیں ہیں, چوریاں نہیں ہیں, کرپشن نہیں ہے, غیبتیں نہیں ہیں, چوریاں نہیں ہیں, بہتان نہیں ہے, الزام تراشی نہیں ہے, غلط افواہوں کو پھیلانا
نہیں, جرم جو نہیں,
کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, اور اس کے اوپر قرآن کے حکم کے مطابق علماء کی بولنے کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی.
صحیح.
جب ذمہ داری بنتی ہے اور یہ قرآن فرما رہا ہے تو کم از کم مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا
کیوں بولتے ہیں
کہ علماء کیوں بولتے ہیں. جب قرآن نے فرمایا علماء کا یہ فریضہ ہے, نہیں کریں گے تو یہ لعنت کے مورد ہوں گے, مستحق ہوں گے, اور ان کے لیے یہ وعید ہے, یہ وعید ہے, یہ وعید ہے, تو پھر علماء تو حکم قرآن پہ عمل کرتے نا. اب علماء کے بولنے پر کوئی کافر تو اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کو ہماری, ہم جو اسلام جن چیزوں کو برا کہتا, ہو سکتا ہے اس کو برا ہی نہ لگتی ہو, بدکاری اس کو بری نہ لگتی ہو, لیکن مسلمان تو بدکاری کو غلطی سمجھے گا نا, وہ تو بے پردگی کو, وہ تو گانے باجے الڑ بادی شراب کو اور یہ واہی تباہی جو ہوتی ہے اس کو برا سمجھے گا. اور علماء قرآن کی اس حکم پہ عمل کریں گے تو کم از کم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء ہر بات میں کیوں بولتے.
کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. ایسا ایک بات اگر آخر میں یہ میسج بھی دیا جائے کہ جیسے علماء کے بارے میں جب زبان درازی کے بارے میں سوال بھی ہو گیا
عوامی,
ہاں جو کرنے والے, تو کیا اس پر ہمارے ایمان پر بھی اثر پڑتا ہے؟
عوامی ہے, عوامی ہے. اور اصل میں میں آپ کو عرض کروں اس کے, دیکھیں سدے باپ کی طرف جائیں,
جی
سدے باپ کی طرف جائیں, اگر میں پچھلے بھی کئی سلسلوں میں عرض کر چکا ہوں اور جو ماہ رمضان مبارک میں سلسلہ کرتے تھے مثالی معاشرہ,
جی
اس میں ابتدان میں نے کئی دفعہ براہ راست عرض کی, ہو سکتا ہے آج بھی کوئی ایسا درد مند مسلمان سن رہا ہو جس کو اختیارات بھی حاصل ہو, کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے عبدالحبیب بھائی کہ سب سے پہلے ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے نصاب کے اندر وہ چیزیں ڈالی جائیں جس کے ذریعے یہ کروڑوں مسلمان جو اس دنیاوی تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں, میری بہت ریکویسٹ ہے یہ کہ یہ کروڑوں مسلمان جب یہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں اور یہ جب فارغ ہوں تو ان کے دل میں قرآن, اسلام و دین کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت کا تقاضا اسلام و دین کرتا ہے.
اسکول سے پڑھ کر نکلے سچے مسلمان.
اب ہم یہ اللہ,
یہ جو اتھارٹی والے لوگ ہیں اچھا یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے یا نہیں؟
ہے نا ذمہ داری. اچھا یہ, اچھا پھر یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا نہیں کی جائے گی کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, ایک مسلمان کی ذمہ داری تو ہے نا. اور پھر یہ کہ یہ سارے کے سارے کروڑوں کروڑوں اور لاکھوں لاکھ وہ جو دنیا میں, یعنی میں پاکستان کی اگر بات کروں, میں نہیں کہتا 100% ایسا ہی ہوتا ہوگا مگر جہاں ہوتا ہوگا, پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کالج یونیورسٹی اور اس کے آگے ہائر ایجوکیشن کے نام پر پڑھنے والوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے ایک مذہب کے لیے, علماء کے لیے اور اس طرح کے ایک مذہبی وضاقتہ کے لیے, وہ خود ہی اتنا نگیٹو ہو جاتا ہے. چونکہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے, تو جو باہر غیر مسلموں کے پاس پڑھ رہے ہیں, جو ویسے ہی مطلب کہ تو پڑھانے والوں میں بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوتی, اور وہ اسلام و دین کیا ان کو بتائیں گے, ان کے وہ کس طرح نگیٹو تصور دیں گے. تو اگر ہم اس کا کوئی واقعتاً صحیح معنوں میں حل چاہتے ہیں تو آج تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت چلو یہ مطلب کہ بولا بولی کر دیتے ہیں. باقی اوور آل اگر دیکھا جائے تو جنرلی مطلب میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی بند کمرے میں چار آدمی بیٹھ کر کسی ملک کے کسی معاملے پر تبصرہ کر لیں گے نا, نگیٹو تو ان کو ڈر نہیں لگے گا. مگر اللہ اور اس کے رسول و دین کے معاملے میں بولتے ہیں ڈر لگتا ہے, ارے نہیں بولو نہیں بولو نہیں. حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے اوپر کوئی ایسا حکم لگا دے گا, مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت, اسلام کی محبت, تو یہ ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو یار ہم کو گناہ ملے, یہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ موجود ہے. تو اب بڑا ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر.
آہستہ آہستہ
مدت سے اسے دور زمان مٹ رہا ہے, فریاد ہے کشتی یہ امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے, ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر تمہارے, نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. تو یہ جو کروڑوں کروڑوں مسلم کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, مسلمان بچوں کی اور مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان اداروں میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, یہ 25-25-30-30 سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. یہ 25-25-30-30 سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, انہیں نماز پڑھنے نہیں آتی, انہیں نماز میں قیام کرنے نہیں آتا, ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے, یہ نہیں آتا ان کو, کچھ بھی بیچاروں کو نہیں آتا. برا بھی مت مانا اگر ایسے لوگ آپ سن رہے ہیں, آپ ہی بتا دیں گے آپ کو کتنا آتا ہے کیا نہیں ہے, کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے انہی اداروں کے اندر کم از کم اتنا تو ڈالیں گے, جب یہ 25-30 سال علم و تعلیم کے نام پر جو یہ چل رہے ہیں یہ پڑھ کر نکلے تو کم از کم وہ قرآن پڑھنے آ جائے, ان کو یہ پتا ہو
کہ میں آ جانا چاہیے
اسلام و دین کے معاملے میں, یہ کلام نہیں اتنی بھی بات نہ آئے کہ اسلام و دین کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو پتا کہ دین کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی, سر اور پروفیسر کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کو اتنا نہیں پتا کہ اسلام و دین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں یہ بات کرنی یا نہیں کرنی, اتنا نہ پتا چلے. تو جب تک یہ چیزیں ہماری اس تعلیمی نصاب کے اندر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں آئیں گی اور اس کو لایا جائے اچھے مشوروں کے ساتھ ایک اچھی چیز کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز اس کو لایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ یہ پڑھنے والے, جب میں نے بھی اسکول کالج میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور الحمدللہ مجھے یاد ہے ہمیں پڑھانے والے, میں جن سے فزکس پڑھتا تھا مصطفی صاحب, میرے وہ ٹیچر ہم کو اسلام و دین کی بات اچھی طرح سکھاتے تھے, ماشاء اللہ صحیح العقیدہ ٹیچر تھے وہ ہمارے, مجھے میں جانتا ہوں ان کو. تو ہم نے بھی جن کے ساتھ, حالانکہ ہم نے فزکس پڑھا ہے مگر وہ فزکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم کو فزکس پڑھاتے پڑھاتے خود اتنی خوبصورت اسلام و دین کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت توحید اور کائنات کے بارے میں اتنا اچھا تصور دے کر جاتے تھے کہ دل میں اللہ کی محبت اور اسلام و دین کی محبت اور علماء کی محبت پہ, حالانکہ وہ فزکس پڑھا رہے تھے.
اللہ کرے کہ ایسے استاد اور ایسا نصاب,
یہ نا یہ وہ چیزیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ایسے دین اور اسلام اور علماء کے بارے میں کوئی کمزور کلام کیا کوئی جامعہ دارالعلوم میں پڑھا ہوا آدمی کہے گا؟
نہیں کہے.
اب دو جگہ پر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے, ایک وہ جو دینی ادارے کہلاتے ہیں, وہ جو دنیاوی ادارے کہلاتے ہیں. اب جو دینی ادارے کہلاتے ہیں وہاں سے تو آپ ایسی چیز نہیں ہے نا, نہ پڑا ہوگا ایسا کلام ملے گا, نہ کوئی دینی ادارے والوں میں ایسا کرپشن ملے گا, نہ کوئی ایسے کوئی لوٹ مار انہوں نے مچایا.
افراد اگر غلط ہیں تو وہ کہاں نہیں ہوتے, لیکن اس کی وجہ سے تمام فیلڈ کو تو نہیں کہا جا.
وہ ادارے جو ہیں نا تعلیم ادارے, وہاں پر درستی ہونا ضروری ہے. جس کی طرف میں کہہ رہا, ہم دعوت اسلامی والے ہم مشورہ بھی دیتے پریکٹیکل بھی کرتے ہیں,
ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں.
ہم نے دارالمدینہ کھول دی ہے اور دارالمدینہ ہم نے کھولے ہیں جو اسلامک اسکولنگ سسٹم کے نام پر, اس میں الحمدللہ ہم پڑھا رہے ہیں, دنیا کی تعلیم ہے, پوری سنتوں کے سانچے میں اور دینی ماحول میں ڈھل کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی دارالمدینہ کو ہم پرائمری سے سیکنڈری، سیکنڈری سے انشاءاللہ اس کو کالج کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی طرف لے کے جائیں گے. 20 سال 15 سال 25 سال اگر دعوت اسلامی اپنے یہ گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایز پر شریعہ انسٹرکشن، شریعت کے مطابق اچیو کر، تو آپ سوچ لیجئے کہ آج جو ہمارے پاس مدنی منڈا پڑھ رہا ہے، جو اس وقت پری پرائمری اور آگے بڑھ رہا ہے، اللہ نے چاہا اگر ہم 25 سال یا 30 سال تک اس کو لے کر چلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے مدرسۃ المدینہ سے بھی اور جامعۃ المدینہ سے بھی گزار کر اس کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ 25-26 سال کے بعد ایک عمر یونیورسٹی سے جب یہ کوئی ماسٹر سے کوالیفیکیشن کر کے جب باہر نکلے گا، اب جا کر وہ جب کسی جگہ پر براجمان ہوگا بیٹھے گا، یو کین امیجن کہ وہ کیا معاشرے پر اپنے پوزیٹو اثرات مرتب کرے گا. یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ کار، نوٹ اونلی ایڈوائز، ہم مشورہ بھی دیتے ہیں اور جو ہمارے ڈومین میں آتا ہے ہم اس کو پریکٹیکلی طور پر کرنے کی
حصے کا چراغ بھی جلا رہے ہیں اور باقیوں کو ایڈوائز بھی دے رہے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اختتام کرنے سے پہلے 2-3 کالز ہیں وہ لے لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد راشد عطاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ کرنی ہے کہ ماشاء اللہ آج نگران شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے تو ان کی گفتگو اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی عالم بن جائیں بلکہ مفتی بن جائیں. تو بہت پیارا سلسلہ ہے. مدنی التجا یہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے اور کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور آنا چاہیے. بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں بزرگوں کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور اسی طرح یہ دین کی خدمت کرتے رہیں اور ہم ان سے فیض یاب ہوتے رہیں. جزاک اللہ خیرا.
حوصلہ افزائی کا بہت
بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا.
تھوڑا یہاں کریکشن کرتا ہوں، تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے یوں میٹھی تو بھی اس کو تکلیف کا نام تھا. اس میں بھی جو ٹائٹل بھی تھا نا، پہلے عمران مفتی صاحب، کم از کم جب اس طرح کا کوئی نام لکھے ہم خود، ہم جب سلسلہ ہم یہی کر رہے ہیں علماء کو فقیت و فضیلت حاصل ہے، ذکر بھی کرے تو پہلے مفتی صاحب کا، نام بھی لکھے تو پہلے مفتی صاحب کا، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ہمارا میسج گیا
الحمدللہ. آج سلسلہ جب شروع بھی کیا تھا تو اللہ کی رحمت سے میں نے پہلا سوال اسی نیت سے مفتی صاحب سے ہی کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مدنی چینل والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے. اللہ ہمارے مفتی صاحب کو اور برکت عطا فرمائے اور ہمارے علماء
صاحب اور بھی
ہمارے علماء کا خزانہ میں عطا فرمائے.
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. جی تین بزرگ کہہ دیا، مطلب ان دو کو تو ٹھیک ہے ابھی سے بزرگ بنا دیا مجھے.
ٹھیک ہے لوگوں کو اس نے زن کے مطابق اللہ ہم کو بہتر بنائے لوگوں کو.
اصل میں بزرگی بھی وہ بوڑھا پن والا بھی ہوتا ہے اس سے. چلے اگلی کال دیجیے گا.
مفتی صاحب کی تو آج داری کی وہ ایک بال سفید نظر نہیں آ رہا، پھر بھی
یہ علم کے لحاظ سے
نہیں. معاملے سنت شعر کہتے ہیں نا فارسی کا، بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم سے ہوتی.
صحیح، اللہ ان کے علم میں اور برکت دے. جی اگلی کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حرمت علی ضیاء کورس، ماشاء اللہ سلسلہ عمر کی رہنما دے کر دل بڑا خوش ہوا. ہم نے یہ کیا کہ انشاءاللہ عزوجل اپنی چھوٹی بہن کو عالمہ کورس کروائیں گے. نگران شورا سے گاؤں کی مدنی التجا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت پر استقامت عطا فرمائے. مفتی صاحب اسلامی بہنوں کو اپنی مدنی منیوں کو عالمہ بنائیں، اسپیشلی ہمارے جامع المدینہ ہے نا، یہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں.
جی ایسا ہی ہے. اور فراغت بھی جو دور حدیث میں بھی
ہمارے کی جلدی ہو رہی ہے،
550 دور حدیث میں اس بار سے 1300 اسلامی بہنوں نے ماشاءاللہ درس بھی کمپلیٹ کیا، آلموسٹ ڈبل، مور دین ڈبل.
یہ ادھر اس میدان میں بھی آتی ہے نا تو یہ یوں آگے نکل جاتی ہیں.
یہ بڑی اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ جو اتنی ساری دعوت اسلامی چینل پر دیکھتے ہیں نا، یہ اسلامی بھائیوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں. اور ہمارے تقریباً ہر شعبے میں اسلامی بہنیں ہم سے زیادہ ہی ہیں، لیکن وہ ہم چینل پہ نہیں دکھا پاتے، مگر ٹرائی ٹو امیجن کہ کتنی بڑی تعداد ہے الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی دعوت.
تو یہ اپنی بیٹیاں ہیں نا، بیٹیاں انہیں جامعہ المدینہ میں داخل کروائیں. دیکھیں یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، پھر یہ پڑھتی رہیں گی، پھر مدرسہ بنیں گی، عالمہ بنیں گی، پرانے والے بنیں گی، فیوچر کی طرف جائیں، کیونکہ ان کی شادیاں ہونی،
یہ بھی تو امت کی رہنما بنے گی.
ہاں یہ شادی، پھر یہ تربیت، سب سے بنیادی تربیت ماں کرتی ہے اپنے بیٹی کی. اگر ماں عالمہ ہے نا اور وہ دینی ماحول میں ڈھلی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ پھر ان کی گود میں پڑھنے والا پھر دیکھیے وہ کتنا بڑا عالم بنتا ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت سا ایک سائیکل بن جائے گا. میری بہت مدنی التجا ہے اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو عالمہ ضرور بنائیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں اور اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر مفتی صاحب سے مشاورتیں بھی ہوئی ہماری, ہم کوشش کریں گے کہ انہی میں جو فارغ ہونے والی اسلامی بہنیں ہیں جن میں واقع فقاہت اور ان میں ذہانت وغیرہ ہو, انشاءاللہ آگے جا کر یہ مفتیاں بھی بنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ کئی ایسے اسلامی بہنوں کے مسائل بنتے ہوں گے جو وہ ایک اسلامی بھائی بھلے مفتی ہوں گے ان سے پوچھتے ہوئے ان کو ایک حجاب سا محسوس ہوتا ہوگا, گھر میں ایسا بعض اوقات ماحول نہیں ہوتا ہوگا جو پوچھ دیں. اگر اسلامی بہن ہی مفتیا ہو اور اس کو اجازت ہو شرعی رہنمائی کرنے کی اور فتویٰ دینے کی, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں فیضان جاری ہو جائے تو کیا عجب کہ امت کی یہ بھی زبردست رہنما بنے.
جناب دعا بھی کیجیے اللہ دعوت اسلامی کو جلدی جلدی.
نہیں اس کے لیے آپ کو جامع المدینہ بھی بڑھانے پڑیں گے نا, اساتذہ بڑھانے پڑیں گے. جیسے ہمارا میلاد حال میں اجتماع ہو رہا تھا جی عبدالحبیب, تو ہم نے پوچھا کہ ہم آفر تھے, شاید آفر تھے نہیں آن ایئر تھے, میں نے پوچھا کہ چلے صرف جو بھی ہمارا یونٹ کا تو چل رہا تھا کہ ہمارے اتنے 526 جامع المدینہ ہیں اور 313,000 یونٹ ہمیں جمع کرنے ہیں. میں نے جسٹ وداؤٹ اینی پلاننگ, کوئی پلاننگ نہیں تھی, میں نے اسے رسک لے لیا آگے مطلب آگے پیچھے یہ ہمارے تاجر اور سارے اسلام آباد بیٹھے تھے. لیکن آپ اسے کون چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے محلے ہمارے ایریا میں جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ کھلے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ سکیں؟ ہاتھ اٹھائیں. آئی تھنک 95% لوگوں نے ہاتھ اٹھا.
اللہ
الحمد للہ بھرا ہوا تھا ہمارا,
اس سے کئی زیادہ مانگ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, میں کہا یہ جتنے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایک ایک کو بھی کھولنے کے لیے بیٹھے نا, دوسرے کھولنے کے لیے ہم کو کروڑ روپے چاہیے.
ایسے ہی
تو اتنی ریکوائرمنٹ. پھر یورپ میں دارالعلوم ہی نہیں ہے, جامعات ہی نہیں ہے درس نظامی, صحیح معائنہ میں درس نظامی کرانے والے وہ نہیں ہے. یو کے اندر بھی نام نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہیں. اس طرح اگر آپ امریکہ چلے جائیں, اسی طرح
افریقہ
اور افریقہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو نہیں ملتے سارا کے ادارے. دعوت اسلامی پور عزم ہے الحمدللہ بلال, اللہ ہمارے مبلغین کو سلامت رکھے, ان کے سفر اللہ سلامت رکھے. یہ جا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, متنی کام کر رہے ہیں, یہ ورکنگ کر رہے ہیں, یہ گراؤنڈ پر ہیں, یہ آپ کے اپنے اسلامی بھائی ہیں, یہ دوڑ رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, سرمایہ دینا یہ کسی اور کے حصے کا بھی کام ہے.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہوئی آج کے سلسلے میں. مدنی پھول ملے, علماء کی اہمیت, امت کے رہنما کس قدر امت کے لیے ضروری ہے, یہ بھی مدنی پھول ہمیں ملے. اب غور طلب بات یہ ہے, ہم میں سے بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہمیں سن رہے ہوں گے, اسلامی بھائی ہوں گے, اسلامی بہنیں ہوں گی, ہم علماء نہیں بن سکے اب تک, عالمہ نہیں بن سکی ہماری اسلامی, بننا چاہیے. اور اس کے لیے بھی آپ کو دعوت دے دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات میں یا تو فزیکلی آ جائیں یا آن لائن شرکت کریں. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو اسٹرکچر ہے, کتنا بڑا کام ہو رہا ہے, 526 کے قریب دارالعلوم جس کو ہم کہتے ہیں جامعات المدینہ, وہ دعوت اسلامی کے ہیں. 42,000 سے زیادہ, 42,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں پڑھ رہے ہیں, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں. یہ تو ایک شعبہ ہے. دوسرا ایک شعبہ ہے جس میں مدرسۃ المدینہ جس کو ہم کہتے ہیں, 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں دعوت اسلامی کے, اور ماشاءاللہ 1,28,000 سے زیادہ, جی ہاں 1,28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مدنی منے مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 70,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. آپ سوچیے, اس امت کو دعوت اسلامی علماء دے رہی ہے, حفاظ دے رہی ہے, گویا امت کو رہنما دے رہی ہے. اور جس طرح نگران شورا نے فرمایا, ہمارے جامعات یا ہمارے مدارس فقط پڑھانے کا نام نہیں ہے, اس میں تربیت کا ایک شاندار نظام ہے. وقتاً فوقتاً آپ بھی چینل پر دیکھتے ہوں گے, کبھی جامعۃ المدینہ والوں کا تربیت اجتماع ہو رہا ہے, تو کبھی مدرسۃ المدینہ والوں کا ہو رہا ہے, کبھی طلبا کا ہو رہا ہے, کبھی اساتذہ کا ہو رہا ہے. یعنی گویا ان کو ایک زبردست جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب اتنا عظیم اسٹرکچر, اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر عطیات کی ضرورت ہوگی. علم کے اس عظیم, علم پھیلانے والے عظیم شعبہ جات میں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا
کے ساتھ کی امپورٹنس کو مزید تھوڑا سا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں جیسے میں نے جامعات یا مدارس کی عرض کی, اس طرح اگر آپ سے ایک کنکلوژن لیں اور ایک رینڈملی بھی اگر آپ اناؤنس کریں کہ کون کون سے ایسے مسلمانوں کے علاقے جن میں مساجد کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں آل اوور دا ورلڈ لاکھوں کی تعداد نکلے گی, ہے نا, جنہیں مساجد کی بھی ضرورت ہے. پھر ہم کہتے ہیں ان مساجد کے اندر جو ہونے چاہیے وہ پراپرلی ہمارے علماء امام ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تب اگر آپ یوں دیکھیں نا تو تقریباً لاکھوں کی تعداد میں آپ کو مساجد بھی بنانی ہے. جیسے ہمارا ایک مدنی شورا کا مفتی صاحب مرکز میں شورا کا اس بار ہم ایک مدنی پھول تھا ہمارا, کہ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ, دنیا میں جہاں مسلمان آبادی موجود ہے وہاں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنائیں گے
انشاءاللہ.
صرف مسجد یہ ہم نے ایک ہم نے لکھا ان رائٹنگ آ گیا, ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ ابھی ہم دوسرے سفر کر کر آیا تو یہ ایک بڑا ذہن بنا کہ مسجد ہونی چاہیے کم از کم. ہم جیسے ہی کولمبو اترے تھے
وہاں مسجد جو ہے
جی
جرمنی میں مشہور
کے قریب اور
ابھی جیسے ہم نے پہلی رات تھی میری یہاں اپنے ادھر کٹمنڈو کے اندر, ہم رات کے کھانے پہ بیٹھے تھے, میں نے
ہم پیچھے آئے تو آپ نے پہلے مشورہ کر لیا تھا.
ہاں پیس پہنچے تو میں مسجد کا مشورہ کر چکا تھا اور تقریباً دو کروڑ روپے تک کا وہ سارا اسٹیٹمنٹ وہیں بیٹھے بیٹھے مطلب کہ وہ کچھ مطلب کہ سمجھے کروڑ سوا کروڑ روپے کا تو ہم نے آپس میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے نیتیں کروا لی تھی کہ وہ ہم کیوں مسجد نہیں ہے تو مسلمان اچھا مسجد بنانی ہے مسجد کے ساتھ امام بھی دینا ہے
مدرسہ اور
مدرس بھی چاہیے, پھر وہیں جامعۃ المدینہ بھی قائم کریں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کے بچے علماء بنے. بڑی خواہش ہے مسلمانوں کی, بڑی خواہش ہے کہ اگر فرانس سے مسجد بنی ہے تو فرانس کے مسلمان کیوں ہم کو کہیں گے ہم کو امام دو. فرانس کے اندر ہی امام پروڈکشن کیوں نہیں ہے,
ماشاءاللہ
جرمنی میں امام پروڈکشن کیوں نہیں ہے, آپ کے دیگر ممالک. اچھا یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے, فرسٹ ٹائم ان یو کے
الحمدللہ
فرسٹ ٹائم ان یو کے نا, جی ہاں یو کے کی ہسٹری ہے,
جیسے
یو کے کی ہسٹری ہے, یو کے والے بیٹھے ہیں ان یو کے فرسٹ ٹائم ان یو کے, وہیں کے بون وہیں کے پیدائش پہ پیدا ہوئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی عالم بن کر فارغ ہوئے نا. ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے یو کے میں پیدا ہوئے اور یو کے کا ماحول دنیا عجیب و غریب سے تبصرے کرتی ہے اپنی جگہ پر, لیکن دعوت اسلامی نے وہیں پر جامعۃ المدینہ بنائے, وہیں پر داخلے دی اور وہیں پر علماء نکلے, وہیں پر امام تیار ہو رہے ہیں, وہیں پر مسجد بن رہی ہیں,
امامت کو شروع ہو گیا
امامت کو مساجد وہیں بن رہی ہیں, تو مسجد بھی بن رہی ہے, علماء بن رہے ہیں, امام بھی بن رہے ہیں. اس طرح لاکھوں کی تعداد میں چاہیے. اس وقت میری اطلاع کے مطابق تقریباً 7,000 سے زیادہ, جیسے ابھی آپ عبد الربی بھائی نے بتایا نا 70,000 کے آس پاس حفاظ فارغ کیے ہیں, اسی طرح دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ سے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں 7,000 سے زیادہ ہم فارغ کر چکے
ماشاء اللہ, جو درس نظامی
درس نظامی کر کر وہ فارغ ہوئے. اس میں جگہ جو آج کل کی ٹرمنالوجی چل رہی ہے اسلامک اسکالر بنائے نا آپ نے
7,000
بٹ یہ کہیے تھوڑے عرصے کی ہسٹری ہے, لیکن اگر آپ آگے جائیں تو ہمیں تو ہر سال 12,000 فارغ کرنے ہیں. تو اس طرح جامعۃ المدینہ بڑھانے کے لیے علماء اب چاہیے. آپ کے یہاں سے ہمیں پروڈکشن را مٹیریل آپ کے گھر سے آئے گا, دیکھیں پروڈکشن کیسے نکلتی ہے. ہر ملک میں جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ اور فیدان مدینہ اور مساجد بنانی ہے. دعوت اسلامی یہ کرتی ہے اور یہ کرتی چلی جائے گی. ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اللہ تعالیٰ ملے سنوں کو سلامت رکھے, ان کے فیضان کو اللہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی دے حبے جات سے بچائے. اگر کوئی ایسا عاشق رسول یا کوئی ایسی فیملی ممبر بیٹھا سن رہا ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ یار ایک اتنی بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں نا وہاں مسجد ہونی چاہیے, ہم بنائیں گے. یہ میری بہت بڑی خواہش ہے
ماشاءاللہ,
اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہسٹری دعوت اسلامی ہسٹری بنائے گی
انشاءاللہ
کہ اس طرح مساجد بنانے والی موومنٹ آپ کو شاید پہلے
سال کی 600
بن چکی ہے. اب تو اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہو,
ہم اپنے ریکارڈ توڑیں گے. ڈیلی دو مسجدیں کون سی تحریک بنا رہی ہے اگر ایوریج ہماری پونے دو.
اب یہ جو کام ہے نا, ہو سکتا کوئی کہے کہ یار مطلب میری طرح تو 100 مسجدیں لکھ لیں آپ, 100 مسجدیں لکھ لیں, کوئی ایسے ایریاز آپ دیکھیں, کیونکہ اس میں اتنی بڑی کوسٹنگ نہیں آتی.
سب ایسے ہیں بھی.
ہاں
آپ کو یاد ہے ایک ملک میں ہم گئے تھے تو وہاں ایک بندہ تھا, اس نے غالباً 64 مسجدیں بنوائی.
صاحب کو بھی ماشاء اللہ ابھی کولمبو میں ایک شخصیت نے 12 مسجدوں کی نیت
کی. مفتی صاحب وہ بیٹھے تھے ہم لوگ, آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میں, آپ کو تو جانا
بن رہی.
آپ تو اپنی طرف سے کلوز کر چکے نا.
ہاں میں تو کلوز کر چکا,
وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مفتی صاحب ہم گئے تھے کولمبو میں تو ایک اسلام بھائی ایک اپنا کوز لے کر آئے, میں یوں چاہتا ہوں اپنے تھے ماشاء اللہ, اور مغرب کی نماز کا وقت تھا, انہوں نے کچھ اپنے وہ جو بھی ان کے اچھے جذبات تھے بھلے جذبات تھے, تو میں نے پھر اپنے جو تنظیمی تجربات تھے کہ ان جذبات کو اور پلس کیا اور اس کے آگے کے دنیا کے بھی اور آخرت کے انہیں مزید فوائد کا میں نے ان کے سامنے رکھا. پھر مغرب کی اذان ہوئی, پھر ہم نے نماز وغیرہ جب ادا کی اور پھر ہم دوبارہ بیٹھ گئے. میں کہا جب کیا خیال ہے, بولا کیا خیال ہے, میں کیا ہوا اس کا, بولا نہیں اب آپ نے کہا وہی کریں گے. بالکل مطلب 15-20 منٹ کے اندر اس کا مائنڈ چینج, کیونکہ اس کو کچھ کرنا تھا. خود ہی اس نے مفتی صاحب مساجد کا ہدف لیا کہ میں مساجد بناؤں گا, خود ہی ایریا. اچھا اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ مساجد کا کی جگہ بھی میں دیکھوں گا, آپ کو دلا بھی ہم دیں گے, یعنی پورا میں اپنا بورڈ وہ بنائیں گے, دلا بھی ہم دیں گے, بنا بھی ہم دیں گے
ماشاءاللہ.
اچھا پھر میرا بھائی داؤد اسلامی کیا کہ داؤد اسلامی ہم کو امام دے دے اور یہ مسجد کی چابی لے لے
ماشاءاللہ.
یہ مسجد آپ چلاؤ اور ہم دوسری مسجدیں بنائیں گے. ایک ساتھ چار چار مسجدوں کے پروجیکٹ کو ہم لے کر چلیں گے. میں ہم اسے کانٹیکٹ میں
ماشاءاللہ.
ہم اسے کانٹیکٹ میں کل تک میں اس سلسلے میں میرا فالو اپ جاری رہا الحمدللہ رب العالمین. تو ایسے لوگ ہیں جیسے عبدالحبیب
کیا پتا آج آپ کی پکار پر ایسی کالز آئیں کہ ہم
واقعی مساجد لاکھوں کی تعداد ایسی مساجدوں کی
بڑا ہے
اور ہر جگہ مسجد جیسے مسجد سے بڑا نماز پڑھنے کی جگہ. اگر وہاں قانونی آفیشلی مسجد بن سکے گی تو پراپرلی جس کو مسجد شرن کہتے ہیں وہ بنائیں گے. ایٹ لیسٹ کم از کم وہ اتنی جگہ ہم بنا دیں گے کہ عام مسلمان جا کر وضو اور استنجا وغیرہ کر کر اپنی نماز ادا کر سکے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد بنانا بڑی عظیم سنت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سب سے پہلا کام مسجد بنا.
اللہ کے لیے میں یہ بولتا نہیں ہوں. پرسٹن میں ریلوے اسٹیشن پہ تھا یا کسی اور ملک میں تھا یو کے یا کسی شہر میں تھا. اب نماز نہیں پڑھی
یو کے میں ہی تھے پرسٹن میں تھے.
ہاں نماز نہیں پڑھی تھے سب. اب میں نماز نہیں اب وہاں کوئی اسٹیشن پہ وہ ترکی میں یا نماز پڑھی. سردی بھی تھی ٹک ٹاک سردی تھی اور سردی ویسے زیادہ لگتی ہے. تو اب میں بولوں ڈھونڈو جگہ اب جو جگہ نہ ملے گا اب نماز کہاں پڑھیں. پیدل یہاں چلتے 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 ایک فٹ پاتھ پر مفتی صاحب ایک بورڈ لگا ہوا تھا گھر جیسا نہ لگتا تھا بورڈ لگا ہوا تھا نماز کی جگہ کا. ٹھیک ہے ہم دروازہ کھول کر اندر گئے. اندر جاتے ہی جیسے میں نے دیکھا مفتی صاحب اوپر نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھیں بیسمنٹ ٹائپ کا بنا تھا. نیچے استنجا خانے بنے ہوئے تھے باتھ روم بنے تھے ٹوائلٹس وضو خانے وغیرہ بنے ہوئے تھے. تو صاحب ایسا مطلب کہ جو کہتا ہے نا کہ وہ ٹھنڈک ملی مجھے کہ یار ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے اور اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے کہ میں کہاں مطلب کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہوں میں وضو کروں اور پراپر ایک جگہ تھی. اتنی بڑی جگہ نہیں تھی وہ ایک کوز دے گئی ایک مقصد دے گئی کہ اس طرح مختلف پبلک پلیسز کی جگہ پر نماز کی جگہیں ہونی چاہیے.
جب ایسا مین روڈ ہو نا
ہاں
وہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مسجدیں ہونی چاہیے. جیسے ابھی نئے روڈ پاکستان کے اندر بھی بن رہے ہیں تو ان میں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مسجدیں ہوں.
مسجد بھی بن جائے گی جامعۃ المدینہ بن جائیں گے مدرسۃ المدینہ بھی بن جائیں گے لیکن سارے ان میں پڑھنے کے لیے تو عوام ہی ہے.
آپ پڑھنے کے
لیکن آپ پڑھنے کا جذبہ
ماشاء اللہ
نماز کا جذبہ قرآن پڑھنے کا جذبہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اس کو ابھارنے کے لیے اے دنیا دعوت اسلامی میں دیکھنے سننے والے اسلامی بھائیوں اس کو ابھارنے کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا.
سبحان اللہ
آپ کے مدنی قافلے جو آپ کے قریب آئے گا انشاءاللہ تعالی اس کے دل کے اندر علم دین کی روشنی علم دین کا نور قرآن سیکھنے کی سوچ علم دین حاصل کرنے کی سوچ یہ اس کے دل میں پیدا ہوگی مسجد آباد کرنے کی سوچ. تو آپ کے مدنی قافلے آپ بڑھائیے دنیا بھر میں. اسی طرح آپ اپنے علاقوں میں فیضان سنت کے درس بڑھائیے. اسی طرح آپ اپنے علاقوں مدرسۃ المدینہ بالیگان بڑھائیے. یہ سارا کے سارا جو نا ایک سے ایک چیز کنیکٹ ہے. مدنی دورہ بڑھائیں ہفتے ہفتے کو تاکہ یہ لوگ مساجد کی طرف آئیں جو بے نمازی ہیں. چوک درس بڑھائیے آپ اپنے. یہ وہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام ہیں جسے ہم کور ورک کہتے ہیں دعوت اسلامی کے بنیادی مدنی کام. جہاں بھی آپ کو یہ 12 مدنی کام یا اکثر مدنی کام مضبوط ملیں گے وہاں آپ کو انشاءاللہ مسجد آباد ملے گی. وہاں آپ کو جامعۃ المدینہ بھی بھرے ہوئے ملیں گے مدرسۃ المدینہ بھی بھرے ہوئے ملیں گے دارالمدینہ بھی وہاں کو بھرے ہوئے ملیں گے. اور اللہ نہ کرے اگر کہیں کمزوری ہوگی تو وہاں دیگر چیزوں میں بھی کمزوری آئے گی. جہاں مدنی کام مضبوط ہوگا تو آپ گھر نہ بیٹھیں مہربانی کریں گھر سے باہر نکلیں درس دیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں اور لازمی مدنی مذاکرے کے پابند بنے اور بنائیں. دیکھیں انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مزید مدنی بہاریں دیکھیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بھی جائے ہند نبی جی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علماء علم نافع ملے از پائے علماء علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا.